نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، پچھلے ہفتے ہم نے اگرچہ تلاوت تو سورہ مزمل کی پہلی 10 آیات کی تھی، لیکن درس ہمارا صرف 5 آیات تک آگے بڑھ سکا تھا، لہذا آج ہم دوبارہ شروع سے پہلے مکمل رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے بارے میں جہاں تک ترتیب نزولی کے اعتبار سے بنیادی معلومات کا تعلق ہے، میں پچھلی مرتبہ تفصیل وہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید میں سورتوں کے جو نہایت نمایاں جوڑے ہیں ان میں سے ایک جوڑا یہ بھی ہے. پھر یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگرچہ پورے قرآن مجید کو مرتب کرنا ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ ناممکن ہے، میں اس میں آپ کو حضرت اکرمہ کا وہ قول سنا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں اور یہ کام کرنا چاہیں تب بھی وہ نہیں کر سکیں گے. جو زیادہ تر اتفاق ہے وہ اس پر ہے کہ کون سی صورتیں مکی ہیں کون سی مدنی ہیں. البتہ یہ کہ جو پہلی چار صورتیں ہیں ان کے بارے میں سلف میں تقریباً اجماع ہے، اتفاق ہے، پوری پوری صورتیں نہیں لیکن چار صورتوں کی ابتدائی آیات ان کی ترتیب ہمیں معلوم ہے. اس میں تقریباً یقین کے درجے تک بات ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات، اس کے بعد سورہ نون یا سورہ قلم، دو نام ہے اس کی ابتدائی 7 آیات، پھر یہ سورہ مزمل کی ابتدائی 10 آیات، پھر سورہ مدثر کی 7 آیات. اس کے بعد بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ 5ویں وحی جو ہے وہ سورہ مسد ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور ایک رائے یہ ہے کہ 5ویں جو وحی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، 6ٹی وحی جو ہے وہ سورہ مسد ہے. واللہ اعلم. اس کی جو ابتدائی چار آیتیں پانچ آیتیں ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں. ان میں اہم ترین مضمون جو آیا تھا وہ قول ثقیل کے بارے میں اختلاف ہے، اس کو یہاں سے ذہن میں تازہ کر لیں، اس لیے کہ اب جو آگے ہمارا درس چلے گا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ان قریب ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. اب یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہ کہ اس بھاری بات سے مراد کیا ہے، اس میں جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا، امام رازی کی تفسیر اس اعتبار سے ایک انسائیکلوپیڈیا ہے کہ وہ تقریباً تمام اقوال جو ہیں وہ جمع کر دیتے ہیں، پھر اس میں جس جانب ان کی اپنی ترجیح ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے، اسے بھی معین کر دیتے ہیں. تو انہوں نے 9 اقوال نقل کیے ہیں، جن میں سے 5 جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ پورا قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے یہ ثقیل ہے، بھاری ہے، جیسے ہم اس کو استعارت لفظ استعمال ہو رہا ہو، بڑا بھاری کلام ہے، بہت ہی عظمت والا کلام ہے. اور اس کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے سورہ حشر کی اس آیت کا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. دوسری رائے جو ہے، اور اس پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہیں خاص طور پر اس زمانے کے ہمارے، انہوں نے اسی پر زیادہ زور دیا ہے کہ اس سے مراد ہے وہ بوجھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر پڑتا تھا نزول وحی کے وقت. وحی کے نزول کے بارے میں متعدد روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا بڑا ثقل حضور محسوس فرماتے تھے، بہت بوجھ آپ کے اعصاب پر بلکہ آپ کے جسم پر بھی پڑتا تھا. چنانچہ روایات ایسی ہیں کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی تو اونٹنی بھی اس بوجھ کو اتنا محسوس کرتی تھی کہ وہ بیٹھ جاتی تھی اور اپنا سینہ جو ہے زمین پر ٹھکا دیتی تھی. اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب خاص شدید سردی کا موسم ہوتا تھا لیکن جب وحی آتی تھی تو آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے، آپ کی پیشانی جو ہے وہ پوری طرح پسینے سے بھیگ جاتی تھی. اسی طریقے سے ایک روایت وہ بھی ہے کہ حضور کی ایک مرتبہ نشست کچھ ایسی تھی، ایک صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ران پر، حضور کی ران جو ہے اس کا کچھ سہارا لیا ہوا تھا، اس نے ٹکی ہوئی تھی، تو وہی نازل ہوئی تو انہوں نے ایسے محسوس کیا جیسے کہ میری ران پھٹی جا رہی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معلوم یہ ہوا کہ یہ دباؤ جو ہے یہ صرف اعصابی نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ کہ اس کا کوئی فزیکل ایلیمنٹ بھی تھا، کہ ایک دوسرا شخص کہ جس کے ران پر حضور کی ران اس پر ٹکی ہوئی تھی اس نے اتنا بوجھ محسوس کیا. تو یہ روایات جو ہے اکثر و بیشتر حضرات نے ان کو نقل کیا ہے اور یہی رائے جو ہے سب نے دی ہے، اکثر و بیشتر نے، کہ اس سے مراد وہی ہے کہ اے نبی اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو یہ ریاضت جھیلنی ہوگی، اس کا تحمل کرنے کے لیے. تیسری رائے جو مضمون کے اعتبار سے بہت قریب آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اوامر و نواہی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، پھر یہ کہ اس کے ضمن میں جو تکلیفات شرعیہ ہیں، جو بھی شرعی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، یقیناً انسان پر گراں گزرنے والی چیزیں ہیں، بھاری گزرنے والی چیزیں ہیں، اس میں نفس کی شدید مخالفت کا انسان کو سابقہ پیش آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے افضل جہاد اسے قرار دیا گیا ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایو الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف زور لگاؤ، کشمکش کرو اور اسے اللہ کی اطاعت کا عادی اور خضر بناؤ. اسی کے ضمن میں پھر چونکہ اوامر و نواہی اور تکلیفات شریعہ ہی کی ایک قسم یہ بھی ہے، ایک فرع ہے، تبلیغ، دین کی اشاعت، دین کے پیغام کو پھیلانا، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اپنے مضمون سے قریب تر ہو رہی ہے. البتہ جو چوتھی بات تھی جس کو کہ اسی مضمون کا جو آخری حصہ ہے اس کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ہے اس تیسری بات کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تعین کے ساتھ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس میں تعین کے ساتھ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کی طرف اشارہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے کہ اس وحی کے بعد وہی وحی نازل ہوئی. سورہ مزمل کی 10 آیات کے بعد چوتھی وحی جو ہے وہ سورہ مدثر کی وہ 7 آیات ہے، انشاءاللہ آپ جلدی ہم پڑھیں گے. ان میں چونکہ انذار اور تکبیر، تبلیغ اور تکبیر کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ یقیناً قول ثقیل ہے، بڑی بھاری بات ہے مخالفت. جیسے کہ ورقہ ابن نوفل رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں اپنے چچازاد بھائی کے پاس کہ ان سے سنیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے غار حرا میں، تو جب حضور نے وہ ساری بات بیان کی تو انہوں نے صاف کہا یہ وہی ناموس ہے جو پہلے عیسیٰ پر آیا تھا اور موسیٰ پر آیا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو حضور نے حیران ہو کر پوچھا تھا ابا بخرے جئیہ ہو، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہاں سے؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہاں، جس پر بھی یہ کلام نازل ہوا ہے اور جس پر بھی یہ ذمہ داری جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی قوم پھر اس کی جانی دشمن ہو جاتی ہے، اور یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو کر رہے گا. یہ بھی ایک ثقالت کا پہلو اس میں ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس کے بارے میں تفصیل جو ہے ان شاء اللہ تعالی وہ جب ہم سورہ مدثر کا مطالعہ کریں گے تو پھر اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی. پانچویں بات جو امام راضی نے خاص طور پر جس کو ترجیح دی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ امام راضی کا مزاج جو ہے وہ متکلمانہ بھی ہے اور متصوفانہ بھی ہے، تصوف سے بھی انہیں ایک مس ہے اور شغف ہے، اور وہ ویسے متکلم تو مشہور ہی ہیں، ہمارے بڑے جو چوٹی کے متکلمین اسلام ہیں ان میں سے امام راضی بھی ہیں. تو انہوں نے یہاں پر تعلق جوڑا ہے وہ جو نزول اور عروج کا فلسفہ ہے، کہ در حقیقت یہ جو حکم ہے تبلیغ کا اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے سربلندی کی جد و جہد اور انذار اور تبشیر، یہ نزولی کیفیات ہے. وہ جو ایک عروجی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کے ساتھ لو لگائے بیٹھا ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ خلق کا کوئی معاملہ ہو ہی نہ، اس میں جو پھر لذت ہوتی ہے، اس میں جو حلاوت ہے، اس میں جو کیفیات ہے، ان سے جب اترنا پڑتا ہے نیچے اور خلق کے سامنے آ کر دعوت و تبلیغ جب پیش کرتا ہے اللہ کا نبی یا کوئی بھی داعی اللہ، پھر جو اسے تانے سننے پڑتے ہیں، اسے گالیاں سننی پڑتی ہیں، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، یہ انہی کو اندازہ ہو سکتا ہے جنہیں ان کیفیات کا کوئی تجربہ ہو کہ یہ کیفیت جو ہے وہ در حقیقت بہت ہی شاخ گزرنے والی ہے. اس پر تفصیل سے بحث ہوگی آگے چل کر سورۃ الانشراح میں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. تو چونکہ سورہ انشراح جو ہے یہ بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، تو وہ جو دعوت دین اور تبلیغ دین اور غلبہ دین کی جد و جہد کی جو سختیاں ہیں وہ تو ابتدائی دور میں ابھی آئی کہاں تھی، وہ تو آنے والی تھی ابھی. تو معلوم ہوا کہ وہ خارجی سختیوں کے مقابلے میں یہ داخلی جو سختی ہے کہ وہ کیفیت جو ہے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اس کیفیت کو چھوڑ کر اور جب اترنا پڑتا ہے وہاں سے، تو یہ نزولی کیفیت جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ بھاری گزرتی ہے اللہ کے اس بندے پر جو اس مراقبے اور اللہ تعالی کے ساتھ لو لگانے کا لذت آشنا ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ پانچ اقوال ہیں. میں اپنی ترجیح نوٹ کر آ چکا ہوں کہ میرے نزدیک مولانا فراہی مولانا اصلاحی صاحب کی رائے یہاں پر یہی میری رائے ہے، اور میں بہت پہلے سے میں نے مطالعہ اب کیا ہے، ان کی رائے تو میرے سامنے اب آئی ہے، لیکن یہ کہ بہت پہلے سے میں اپنی تقاریر کے اندر یہ باتیں بیان کرتا رہا ہوں کہ در حقیقت سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا ربط ہی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں میں خطاب کیا گیا ہے بڑے ہی محبت آمیز انداز میں، بڑے ایک عنایت اور شفقت کے ساتھ، جیسے کوئی بزرگ کسی بچے سے بات کر رہا ہو. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اپنی جگہ جو مقام ہے نوع انسانی کے اعتبار سے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن جیسے کہ ابن عربی کا ایک بہت عمدہ شعر ہے جو میں عام طور پر پیش کیا کرتا ہوں جب کچھ حضرات ان کے بعد ایسے اشعار پیش کرتے ہیں جو مشرکانہ ہیں، جن میں ہماؤس کا تصور ہے. الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى. رب رب ہی ہے خواہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے. جیسے کہ آتا ہے کہ آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں رات کی، پچھلا پہر جو ہے رات کا، اس میں اللہ تعالی سمائے دنیا تک نزول فرما دے، لیکن وہ کتنے ہی نیچے آ جائیں. بلکہ یہ بھی آتا ہے اور یہ رائے ہے اکثر لوگوں کی کہ جو میدان حشر ہے یہی اسی زمین پر ہوگا، اور قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا، یہاں کے معاملات یہیں کی عدالت میں پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا. وجا رب کمل ملک صفا صفا، آ جائے گا تیرا رب اور فرشتے صفے باندھے ہوئے. تو اب ظاہر بات ہے کہ نزول اللہ کتنا بھی اختیار فرما لے لیکن وہ تو اللہ ہے، رب ہے، اس کا مقام تو بلند ہی رہے گا، اور بندے کا مقام کتنا ہی اونچا ہو جائے، چاہے وہ ساتویں آسمان پر پہنچے ہو معراج میں، لیکن بندہ تو بندہ ہی رہے گا، مقام بندگی سے تجاوز تو نہیں ہوگا. تو الرب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقى. پیارا شعر، اگرچہ دوسرا شعر جو ہے بڑا شریف مشرکانہ ہے، اللہ جانے ان کا ہے یا کسی اور نے ان کی طرح منسوب کر دیا، یہ علیحدہ بحث ہے. العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف. رب ہی بندہ ہے، بندہ ہی رب ہے. اب وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر مکلف کون ہے، کس کو حکم دیا گیا بندگی کا، اگر اللہ ہی مخلوق کی شکل میں آ گیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر یہ عبد اور معبود کی نسبت کیسے ہوگی؟ العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف. بلکہ ایک مرتبہ ہماری جب تربیت گاہ ہو رہی تھی کوئٹے میں، تو وہاں مولانا ابو الفار حسن صاحب نے عنایت فرمائی تھی، میں انہیں ساتھ لے گیا تھا، انہوں نے وہاں درس دیا تھا حدیث کا، اور وہ یہی شعر پڑھ کر ابن عربی کی مذمت کر رہے تھے. تو میں نے جسارت کی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مولانا جہاں اس کا یہ شعر جو ہے یہ اس کی طرح منسوب ہے، ممکن ہے کہا ہو، لیکن یہ کہ اس کا ایک دوسرا شعر بھی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اب آپ بتائیے اس میں آپ کے لیے کیا اعتراض کی بات رہ جائے گی. تو ہمیں ان شخصیات کے بارے میں زیادہ بحث مباحثے کی ضرورت نہیں، ہمیں نظریات سے بحث کرنی چاہیے، شخصیات سے نہیں. پتہ نہیں جو بات منسوب کی گئی ہے یہ شعر جو ہے اس کی نسبت غلط ہے یا اس شعر کی نسبت غلط ہے، واللہ عالم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثیں غلط گھڑ کر منسوب کر دی گئی، تو اور کون شخص محفوظ رہ سکتا ہے دنیا میں کہ اس کی طرف غلط باتیں منسوب نہ ہو گئی. چنانچہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا ایک بہت اہم مقالہ جو تھا جو ہم نے شائع کیا، ان کی جو کتاب تصنیف تھی بڑی مارکت العرا تاریخ تصوف، اس کا جو چھٹا باب تھا وہ شائع نہیں کر سکتا تھا محکمہ اوقاف، اوقاف کے محکمے نے شائع کیا اس کو، لیکن چھٹا باب جو ہے چھاپنے سے انکار کر دیا. وہ پھر ہم نے شائع کیا تھا اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، کالر میں اب بھی وہ موجود ہوگا ہمارے مکتبے میں. انہوں نے تو ایسے ایسے واقعات نقل کیے کہ لوگوں کی موت کے بعد نہیں زندگی میں. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ وہ کسی اور شہر میں گئے اور وہاں جا کر مسجد میں وہ دیکھا تو ایک صاحب درس دے رہے ہیں اور ان کا نام لے کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ فلاں نے اس نے یہ لکھا اور اس نے یہ کہا. وہ خود سامے کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مشہور ہو چکے تھے، ان کا نام جو ہے علمی حلقوں کے اندر ایک سند کا درجہ اختیار کر چکا تھا. تو اپنی جو افواہ تھی یا اپنی جو یوں سمجھیے کہ گھڑی ہوئی باتیں تھیں، اب لوگ اگر ان کی بات کی حیثیت سے وہ بات سامنے آتی تو تسلیم نہ کرتے، تو ان کا نام لے کر. اور وہ حیران ہوئے کہ میری زندگی میں اگر یہ ہو رہا ہے، میری طرف غلط باتیں منسوب کی جا رہی ہیں، تو پھر یہ کہ بعد میں کیا ہوگا. بہرحال یہ تو ایک بحث علیحدہ ہو گئی. تو اس میں قولاً ثقیلا کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میرے نزدیک وہی بات زیادہ جو ہے وزنی ہے، کہ اس کا تعین کے ساتھ جو اس کا مفہوم ہے، اور یہ میں اپنی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہی ربط ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا، کہ بڑے ہی محبت آمیز انداز میں وہ غور و فکر کا جو دور تھا، اب اس سے آپ کو نکلنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب قبر کس لیجیے، اب کھڑے ہو جائیے. غور و فکر سوچ بچار کا دور اب گزر گیا. لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف. وہ غور و فکر کا دور آیا تھا آپ کی زندگی میں بہت مختصر، جس میں کہ غار حرا میں آپ نے جا کر کئی کئی دن قیام فرما کر، اور وہاں کیا کرتے تھے، تحنس، اور اس تحنس کی شرح میں بیان کر چکا ہوں. کان صفت و تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر سوچ بچار. اب اس سے نکلیے، اب تو آپ کھڑے ہو جائیے. یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم. لیکن یہ کہ یہ اب دو ہیں، قبر کس لیجیے دو کاموں کے لیے، رات کو کھڑے ہوں اپنے رب کے حضور میں، یہ ہے وہ عروج، اور اپنے رب کے کلام کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہیے، تکرار کرتے رہیے، دہراتے رہیے، اسے اپنے اندر جذب کیجیے. اور دن میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. میرے نزدیک یہ ربط ہے کہ در حقیقت یہ جو قیام تھا اور اس میں ترتیل قرآن کا حکم تھا، یہ تیاری کے لیے تھا، اس کام کے لیے، اس بھاری ذمہ داری کی جو سے عہدہ برا ہونے کے لیے، تیار ہونے کے لیے، کہ جو سورہ مدثر میں سامنے آنے والا تھا. اب آگے چلیے. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اب یہاں پر میں عرض کر دوں، آج پھر پچھلی مرتبہ بھی مجھے کہہ دینا چاہیے تھا، عربوں کا ایک خاص مزاج ہے، جس چیز سے انہیں کوئی خصوصی محبت ہوتی ہے پھر اس کے وہ بہت سے نام رکھ دیتے ہیں. 5000 الفاظ جو ہیں، تلوار انہیں بڑی محبوب تھی، انہوں نے نام رکھے ہوئے ہزاروں، شیر شیر کے لیے نام جو ہے وہ ہزاروں. اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے، چونکہ ویسے عام طور پر بھی ہر مسلمان جو ہے اس سے ایک بڑا انس محسوس کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جو ہمارے ہاں عامل لوگ کہلاتے ہیں وہ بھی سورہ مزمل کا عمل جو ہے یہ ان کے ہاں کافی ان کے معمولات میں شامل ہے اہمیت کے ساتھ. تو اس میں قیل و قال بہت ہے، آرا بہت ہے، غور و فکر جو کیا ہے تو لوگوں نے جس طرح بال کی کھال اتاری ہے، اس کی وجہ سے میں تفصیل میں جانے پر مجبور ہوں کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے علم میں لانی ضروری ہے. اب مثلاً ناشیہ، یہ لفظ ہے، ان ناشیت اللیل، ناشیہ کہاں سے بنا ہے؟ یہ نشا ینشاو، یہ کہتے ہیں کسی شے کا اٹھنا ابھرنا، اس سے باب افعال بنتا ہے انشاء، کسی کو اٹھانا. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کسی شے کو اٹھانا، پروان چڑھانا، بلند کرنا، یہ انشاء ہے. اور یہ لفظ خاص طور پہ سورہ واقعہ میں بہت ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، وہ نشأت اولا تھی جو تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو کیوں نہیں اس پر قیاس کرتے کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں اٹھایا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی اٹھا سکتا ہے. تو اس طریقے سے اس لفظ کا یہ جب مادہ سمجھ میں آ گیا تو اب ناشیہ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ کہ یہ مصدر یا حاصل مصدر ہے، عربی زبان میں بہت سے مصدر بھی اس وزن پر آتے ہیں، جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں عافیت، عافیہ، یہ مصدر ہے. اسی طریقے سے عاقبہ، عاقبت ہم کہتے ہیں، عاقبت خراب ہو رہی ہے یا عاقبت سوار لو، یہ بھی مصدر ہے. تو عافیہ اور عاقبہ کے وزن پر یہ مصدر یا حاصل مصدر ہے، جس کے معنی ہوں گے اٹھنا، ان ناشیت اللیل، رات کا اٹھنا، یہ گویا کہ ترجمہ ہوگا اگر اس کو مصدر مانا جائے. دوسرے یہ اس میں فاعل بنتا ہے، ناشی اٹھنے والا، ناشیہ اٹھنے والی، مؤنث فاعل کے وزن پر، فاعل فاعل تان فاعلون، فاعلتن فاعلتان فاعلاتن، تو فاعلتن کے وزن پر ناشیتن اٹھنے والی، یہ مؤنث کا صیغہ ہوا اس میں فاعل کا. تو اب یہ دو چیزیں جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. تو اس کو اور تیسری بات یہ کہ ناشیت اللیل یہ مرکب اضافی ہے، رات کا اٹھنا یا رات کا اٹھنے والا یا اٹھنے والی، یہ تو ہوا مرکب اضافی، لیکن اس کے مفہوم بھی دو ہوں گے. جیسے میں کہتا ہوں میرا اٹھنا، میرا چلنا، میرا یہ پھرنا، یہ تمام جب ہے اس میں میری طرف نسبت ہے اس اٹھنے کی، میں خود ہوں اٹھنے والا، میرا چلنا پھرنا، میرا کھانا پینا، اس میں در حقیقت ہے تو مرکب اضافی، لیکن یہ کہ اس میں نسبت جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ میں ہوں. اسی طریقے سے ایک رائے یہ بنی ہے کہ در حقیقت لیل یہاں پر فاعل ہے ناشیہ کا، رات ہی ہے اٹھنے والی، رات ہی کی گھڑیاں ہیں اٹھنے والی. اور دوسرے یہ کہ ناشیت اللیل کا مفہوم ہے رات میں اٹھنا یا رات کو اٹھنا، یعنی یوں سمجھیے رات کا اٹھنا ناشیت اللیل، یہ مرکب اضافی ہو گیا. لیکن مفہوم دو ہوں گے، ایک یہ ہے کہ رات میں اٹھنا کسی اور کا، اور ایک ہے رات ہی کا اٹھنا. تو یہ دونوں مفہوم ہیں جو لیے گئے ہیں، اور پھر اس میں سے بھی ہر ایک مفہوم کے دو دو مفہوم بنے ہیں، وہ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں. رات کا اٹھنا، اس سے مراد ہے ساعات شب، رات کی گھڑیاں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، رات ابھر رہی ہے، رات چڑھ رہی ہے، رات جو ہے اور آگے جا رہی ہے. تو یہ جو ہے اس طرح سے ایک مفہوم یہ لیا گیا، کل رات کے بارے میں گویا کہ یہ تعبیر ہے. دوسری تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ آغاز شب جو ہے یہ ہے در حقیقت ناشیت اللیل، رات اٹھ رہی ہے، کب اٹھتی ہے؟ اس لیے کہ جب پچھلا پہر رات کا ہو جاتا ہے وہ تو رات جا رہی ہے، وہ تو ادبار النجوم ہے، اب وہ جو ہے جو قافلے ہیں ستاروں کے وہ بھی گویا کہ اب روانہ ہو رہے ہیں، واپسی ہو رہی ہے ان کی، اور رات بھی جو ہے پیٹھ موڑ رہی ہے. واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، رات جو ہے جب پیٹھ دکھا رہی ہوتی ہے تب صبح ہوتی ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے رات کی ابتدائی ساعتیں، یعنی مغرب اور عشاء کے مابین کا وقت، اور یہ نوٹ کر لیجئے، بڑی عجیب سی بات ہے لیکن دلچسپ ہے، معلومات کی حد تک سامنے رکھیے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مفہوم لیا ہے اس کا، اور یہ ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت علی بن حسین بن علی، جنہیں کہ امام زین العابدین کے نام سے دنیا زیادہ جانتی ہے، امام زین العابدین حضرت حسین کے وہ صاحبزادے جو واحد صاحبزادے بچ گئے تھے کربلا میں، اس لیے کہ وہ بیمار تھے، انہی سے حضرت حسین کی جو نسل ہے وہ آگے چلی ہے، تو علی بن حسین ابن علی، ان کی روایت ہے یہ کہ میرے ابا جان یعنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے نزدیک ناشیت اللیل سے مراد ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت، اور یہی رائے پھر حضرت اکرمہ کی ہے، سعید ابن جبیر کی ہے، ضحاک کی ہے، قصائی کی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ اس وقت یہ رائے موجود تھی۔ تو ایک تو آپ نے یہ نوٹ کر لیا کہ اگر ہم ناشیہ کو منسوب کریں رات ہی کی طرف، کہ اس سے مراد ہے رات کی گھڑیاں، رات کے اوقات، رات کی ساعتیں، اس میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ پوری رات، اور ایک یہ ہے کہ رات کی ابتدائی ساعتیں، ان میں یقیناً کوئی خاص کیفیت ہے، ان میں کوئی خاص تاثیر ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ تاثیر کیا ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، ناشیت اللیل کا مفہوم اگر لیا جائے، رات کو اٹھنا یا رات کو اٹھنے والا، والی کا لفظ اس لیے آئے گا کہ نفس جو ہے مؤنث ہے، رات کو اٹھنے والی جان، رات کو اٹھنے والا انسان جو رات کو اٹھتا ہے، اس میں بھی پھر دو رائے ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے رات کے کسی بھی وقت، چاہے اول رات، چاہے آخر رات، چاہے درمیانی رات، کسی وقت اٹھے آدمی، اٹھنا ہے مراد، لیکن ایک رائے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ناشیت اللیل کا اطلاق ہوگا صرف اس کیفیت پر کہ کچھ دیر سو کر پھر آدمی اٹھے۔ اگر تسلسل کے ساتھ آدمی جاگ رہا ہے، تو چاہے وہ آدھی رات جاگ لیا ہے یا دو تہائی رات جاگ لیا ہے، وہ ناشیہ کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے ہے، اور اس کو نقل کیا ہے حضرت اکرمہ نے۔ تو یہ اب چار مفہوم ہو گئے، اور امام رازی نے اس میں پانچواں مفہوم داخل کیا، وہی پانچواں مفہوم جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، کہ در حقیقت یہ عروج کی طرف اشارہ ہے، رات کے وقت کا اٹھنا، یعنی اس وقت وہ کیفیات جو اٹھتی ہیں انسان کی، جبکہ تاریکی بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ زمانہ وہ نہیں تھا کہ بجلی کے لیمپ بھی ہو اور یہ بھی ہو، زیادہ سے زیادہ روشن کیا تو کوئی چراغ روشن کر لیا، ورنہ یہ ہے کہ اس کا بھی اکثر و بیشتر معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ تو حواس کو مختل کرنے والی کوئی شبات نہیں، آواز نہیں، شور نہیں، ہنگامہ نہیں، کوئی اور اس طرح کی کیفیات کے جو خلل انداز ہو رہی ہوں آپ کے اور آپ کے رب کے مابین، مکالمہ اور جو بھی دعا اور مناجات ہے، قرآن مجید کو جو آپ اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، تو اس میں در حقیقت جو وہ کیفیت اس کی ہے، اس میں جو عروج کی کیفیت ہے، یعنی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، امام راضی کے نزدیک یہ نزول کی کیفیت ہے، نزول کی سختی ہے، اور انا ناشیت اللیل ہی اشد وطن، یہ در حقیقت وہ عروج کی کیفیت ہے۔ تو یہ متصوفانہ تفسیر ہے ان دو آیات کی امام راضی کی، باقی یہ کہ اب آگے جب ہم پڑھیں گے تو پھر دوسرے پہلو سامنے آئیں گے۔ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن، یقیناً رات کو اٹھنا یا رات کا اٹھنا وہی ہے بہت مؤثر، وطی میں یا کچلنے میں یا موافقت میں، یہاں بھی دو معنی اس کے کیے گئے، یہ واو تا اور یہ کا مادہ جو آتا ہے، اگر ثلاثی مجرد سے آئے گا اس کے معنی ہے اپنے قدموں سے کسی کو پامال کرنا، روندنا، کچلنا، پیس ڈالنا، وطا یتی یہ آئے گا اس کے معنی کچل دینا، روند ڈالنا، پیس دینا۔ لیکن جب یہی مادہ آتا ہے باب مفعلہ میں وعطات، اس کے معنی ہو جاتے ہیں موافقت پیدا ہو جانا۔ تو اب ان دونوں معنوں کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے مختلف مفسرین کی آراء میں، کہ پہلی رائے تو یہ ہے اشد وطن کہ نفس کو کچلنے میں یہ بہت مؤثر ہے، اس لیے کہ نفس راحت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، رات اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی ہے بنیادی طور پر، اسی لیے اس کا ذکر دوسرے رکوع میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ایک نظام بنایا ہے، جو بھی ہمارا نظام جسمانی ہے اس کا یہ بالکل ایک لازمی پہلو ہے کہ انسان کے اوپر تکان تاری ہوتی ہے، اسے ریفریش ہونے کے لیے استراحت کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، ورنہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی یہ حکمت رکھی ہے، دن کو بنایا ہے تاکہ تم اپنی معاشی جدوجہد میں بھاگ دوڑ کرو اور جو کام ہے ان کے لیے تمہاری جو ہے حرکت ہے، لیکن یہ کہ پھر جو تکان ہو جاتی ہے تو رات کو بڑی پرسکون فضا کے اندر آرام کرو تاکہ ریجوینیشن ہو جائے، تمہاری قوتیں پھر جو ہے اثر نو تازہ ہو جائیں تمہارے اندر، پھر اگلے دن کی بھاگ دوڑ کے لیے ایک نئی جو ہے صلاحیت اور استعداد اور قوت پیدا ہو جائے. تو یہ لازماً فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے. تو یہ جس درجے میں نفس کے لیے کسی شے کا مرغوب ہونا ہوگا، اسی درجے میں جب آپ اس کی مخالفت کریں گے تو گویا کہ نفس کو کچلنے والی بات ہے. اکثر مفسرین کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہی اشد وطن، یعنی نفس کو کچلنے والا، نفس امارہ کو لگام دینے والی شے جو ہے وہ یہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ اس میں سب سے زیادہ مؤثر ہے. لیکن بہت سے حضرات نے، یہاں پر بھی میں یہ پھر عرض کروں گا کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ اب تمام تفاصیل کا تو میں نے احصاء اور احاطہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں وہ مفسرین ہیں کہ جنہوں نے یہاں مفہوم لیا ہے موافقت، یعنی یہ کہ موافقت ہوتی، رات کو کھڑے ہو کر جب اللہ کا بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کی موافقت ہے، اس کے ظاہر و باطن کی موافقت ہوگی، اس کی زبان اور اس کے قلب اور ذہن کے اندر مطابقت ہوگی، اس کے اندر یہ انتشار نہیں ہوگا کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور ذہن کسی اور طرف لگا ہوا ہے. آپ وہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے، دن میں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کیونکہ فوراً جو آئے ہیں اپنی دکان سے اٹھ کر تو کوئی ایسی ناگوار وہاں بات تھی کہ آ تو گئے ہیں نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ذہن الجھا ہوا ہے، گویا کہ وہ مطابقت اور وہ موافقت نہیں ہے. آپ کی زبان جو ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ جو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ من چیمی گویم و تمبورا من چیمی سرایت، میں کیا کہہ رہا ہوں میرا تمبورا کیا کہہ رہا ہے، وہ تمبورا میرا جو ہے وہ دماغ ہے وہ کسی اور میں الجھا ہوا، کسی اور خیال میں ہے. تو ذہن و قلب اور زبان کی موافقت و مطابقت کاملہ، پھر ظاہر و باطن کی موافقت. اس لیے کہ دن میں آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی آپ کو دیکھے گا، اس کے اندر لازماً امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک ریاکاری بھی ہو. ریاکاری نہ ہو تو چلیے، وہ ایک روٹین بن جاتا ہے انسان کا اور ایک عادت کے حیثیت سے انسان جو ہے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو میں اس سے پہلے اپنے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عبادت کے عادت بن جانے کو آفات میں سے شمار کیا. عبادت کی تاثیر جو ہے کم ہو جاتی ہے جبکہ وہ عادت بن جائے، عادت ثانیہ بن گئی. تو عبادت کی اصل تاثیر تو اسی وقت ہے جبکہ کشمکش ہو رہی ہو نفس کے ساتھ، تو گویا کہ اس مجاہدہ مان نفس جو ہے اس میں وہ عبادت جو ہے وہ گویا کہ آپ کا ہتھیار بنا ہے. لیکن اگر نفس ہی عادی ہو گیا ہے تو پھر یہ کہ وہ مجاہدے والی کیفیت نہیں رہے گی، اس لیے اس کے اندر وہ تاثیر بھی باقی نہیں رہے گی. اس پہلو سے رات کا جاگنا جو ہے خاص طور پر، اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں. بالکل سکون کے ساتھ، تاریکی میں، تنہائی میں اللہ کا بندہ اللہ سے ہم کلام ہے. تو ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن و اقوم قیلا. اب یہ دو معنی ہو گئے، ایک یہ کہ یہ رات کا اٹھنا، رات کا جاگنا، رات کا اٹھنے والا نفس امارہ یا رات کی اٹھنے والی گھڑیاں، یہ میں نے چاروں مفہوم جو بیان کیے، وہ پوری رات کا مسئلہ ہو یا رات کے کسی خاص حصے کا، سو کر اٹھنا ہو جو سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے کے مطابق ہے، یہ بہت ہی مؤثر ہے دو اعتبارات سے. ایک تو یہ کہ نفس کو کچلنے کے لیے، ضبط نفس کے لیے، اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے، اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ صوم کی عبادت جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو آپ کے نفس کے تقاضے ہیں ان کو آپ لگام دے سکے، انہیں اپنے کنٹرول میں لا سکے. یہ منہ زور گھوڑا ہے آپ کا نفس، اور اس کو اگر آپ لگام دے سکیں گے تو یہ آپ کا بہت عمدہ مرکب بن جائے گا، اس پر آپ سواری کریں گے، اسی کے ذریعے سے آپ نیکیاں کمائیں گے، بھلائیاں بنائیں گے، آخرت کے لیے سامان کریں گے. لیکن اگر کہیں یہ اتنا منہ زور رہا کہ آپ کے اوپر اس کا قابو چل رہا ہو تو پھر نمعلوم یہ کس کھائی میں آپ کو گرائے، کہاں پٹخ دے کہاں پٹخ نہیں دے. یہی وہ سارا فلسفہ یہاں بھی ہے کہ رات کا اٹھنا، ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن و اقوم قیلا. اقوم قیلا جو ہے قیل سے مراد قول، اس پر اجماع ہے، جو بات کہی جا رہی ہے قول ہے. اور اقوم سب سے زیادہ سیدھا، یعنی اس وقت یوں سمجھیے کہ جو بات نکلتی ہے انسان کے زبان سے وہ سیدھی تیر کی طرح اس کے اپنے وجود میں بھی سرایت کرتی ہے. اور اسی کو یوں سمجھیے کہ اس میں چونکہ نماز کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ قیام جو ہے صرف کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا اسے مراد ہے نماز کا قیام، اگرچہ اس میں طول القنوت ہوگا، زیادہ کھڑے رہنے والا معاملہ ہوگا، لیکن اس میں جو دعا کا پہلو ہے، یہ دعا جو ہے جس کو وہ اقبال نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو یہ تو گویا کہ تیر کی طرح سیدھی جاتی ہے. تو دعا اور مناجات کا معاملہ بھی، اور پھر یہ کہ زبان جو کچھ کہہ رہی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا، چونکہ اسے جذب کرنا ہے اپنے اندر، تو بہت ہی راہ راست براہ راست جو ہے یہ انسان کے قلب و ذہن کے اندر اتر کی چلی جاتی ہے. اسی کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے، اجدرو ان یفقہ فی القرآن، کہ در حقیقت یہ دونوں الفاظ ہم مانی ہو جائیں گے اشد وطن اگر موافقت اس کے مانی کیے جائیں، کہ اس کے اندر کامل موافقت ہو جاتی ہے زبان میں اور قلب و ذہن میں، ظاہر میں اور باطن میں، اور جو بات ہے وہ بھی سیدھی، سب سے زیادہ سیدھی اسی انہی لمحات میں انہی ساعات میں ہوتی ہے. تو اس سے اب جب قرآن اس وقت پڑھا جائے گا تو اس کی باریکیوں پر غور بھی ہوگا، اس میں سب سے زیادہ تفقہ کی کیفیت حاصل ہو جائے گی، اسے انسان اپنے ذہن کے اندر بھی اتارے گا اور اپنے قلب میں بھی اتارے گا. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، تمہارے لیے دن کے وقت میں بھی سبح طویل ہے. اب میں پھر یہی لفظ رکھ رہا ہوں ابھی، اس لیے کہ اس کے دو معنی کیے گئے. اکثر لوگوں کی رائے جس پر اجماع ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا. اصلاحی صاحب نے یہاں ایک بڑی منفرد بات کہی ہے، بعض اعتبارات سے دلیل ان کی خاصی کمی ہے. سبح کے لفظ کو سمجھیے، سبح اسی سے لفظ تسبیح بنا ہے. تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ، نماز کو بھی تسبیح کہا گیا ہے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا سورہ دار میں آئے گا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. تو مولانا اسلامی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دن میں بھی تسبیح کرنی ہے آپ کے لیے، ہے دن کے اوقات میں بھی تسبیحات اور طویل تسبیحات. یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف رات ہی کا نسخہ ہے جو تجویز کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو آپ کو ذکر کثیر اور ذکر دوام جو ہے اس کی کیفیت حاصل کرنی ہوگی. کہ یہ نہیں ہے کہ دن کے وقت بالکل انسان غافل ہو جائے، بلکہ یہ کہ اس میں بھی وقفے وقفے سے، جیسے کہ بعد میں جب شکل بنی ہے معراج کے بعد پنج وقتہ نمازوں کا نظام آ گیا ہے، تو اس میں تو گویا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے نکال کر اور پھر تسبیح کرو، پھر اللہ کے جناب میں کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر کرو، تسبیح کرو، رکوع کرو، سجود کرو، قرآن پڑھو، یہ ساری کیفیات جو ہے دن کے اوقات میں. اس وقت تک ابھی نماز کا کوئی ذکر نہیں تھا دن میں، پنج وقتہ نماز کا پہلے حکم آیا رات کا قیام، اور اس کے اندر طوالت ہے، دو تہائی، ایک تہائی یا نصف شب جو ہے اس کے آس پاس قیام کرو. لیکن دن میں بھی تسبیحات کا اہتمام کرو، دن میں بھی اوقات وقفے وقفے سے. اور پھر یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جسے ذکر کثیر کہا گیا سورہ جمعہ میں، اس لیے کہ جب نماز ادا ہو چکے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، اور اپنی معاشی جد و جہد میں دکان پر جانا ہو، کوئی اور ہو کام کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ جیسے کہ شریعت موسوی میں ہے کہ یوم السبت جو ہے اس میں پورے دن کاروبار حرام ہے، وہ شریعت اسلامی میں نہیں ہے، آسانی کر دی گئی ہے، تم اپنی معاشی دوڑ دھوپ میں اندر مصروف ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. وذکر اللہ کثیرا، ذکر کثیر کام کرتے رہو، لیکن اللہ کو کی یاد کو دل سے اوجھل نہ ہونے دو. یہ گویا کہ مولانا اصلاحی صاحب کے نزدیک مفہوم ہے، اور وزن تو اس کے اندر مجھے محسوس ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو آگے کا سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے میرے نزدیک جو جمہور کی رائے ہے وہ زیادہ انسب ہے. وہ رائے یہ ہے کہ یہاں پہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبح کا مادہ کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے، وہ ہے تیزی کے ساتھ حرکت کرنا. پانی میں آدمی تیرتا ہے تو تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، فضا میں بھی کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے تیزی کے ساتھ گزرتی ہے، تب اپنے لیول کو برقرار رکھتی ہے. ایک خاص رفتار سے کم اگر معاملہ ہو جائے گا تو وہ چیز جو ہے نیچے گر پڑے گی. اسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے, یہ آج کل کے ہوائی جہازوں کا یہ سارا معاملہ اس تیزی کے ساتھ گزرنے کی وجہ سے وہ اپنے اس لیول کو برقرار رکھتے ہیں. تو سب ہے طویل سے مراد ہے دن میں اب آپ کے لیے بڑی مشقت ہے جو آنے والی ہے. اب تبلیغ کا حکم آنے والا ہے, پھر یہ کہ تبلیغ فرض کیجیے اگر نہیں بھی ہوئی, ابھی شروع نہیں ہوئی, تب بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاروبار کرتے تھے, تاجر تھے. یہ تو نہیں ہے کہ پہلی وحی آتے ہی آپ نے وہ سلسلہ بالکل منقطع کر دیا. جب تک کہ تبلیغ کا حکم نہیں آ گیا اس وقت تک یہ کہ آپ کی وہ مصروفیت بھی ہوگی. یہ جو مصروفیات آپ کی ہیں دن میں, لہذا ان کے اب رات کو وہ وقت ملے گا آپ کو کہ جس میں سکون ہوگا, جس میں اطمینان ہوگا, جس میں کوئی خلل اندازی نہیں ہوگی, جس میں کوئی انتشار نہیں ہوگا حواس کا یا خیالات کا. یکسو ہو کر اقوام و قیلا والی کیفیت اور اشد و وطن, ان دونوں کیفیتوں کا جو معاملہ ہے وہ تو رات ہی کو آپ کے لیے بآسانی جو ہے حاصل کرنا ممکن ہے. لہذا گویا کہ یہ اس کی دلیل ہے, رات کو جاگنے کی دلیل کے طور پر ان لک فی النہار سبحا طویلا. جس درجے آپ کو اپنے رب کے ساتھ لو لگانی ہے, جس درجے آپ کو تعلق مع اللہ قائم کرنا ہے, پیدا کرنا ہے, اس کے لیے دن میں آپ کے پاس فرصت نہیں ہے, دن میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے. لہذا وہی بات جو مولانا روم کے حوالے سے بارہا میں نے عرض کی ہے, یہ مسلسل چلے گا. یہ سائیکل ہے جیسے کہ واٹر سائیکل ہے کہ پانی جو ہے وہ سمندروں سے بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے, نہایت پاک صاف بخارات ہوتے ہیں, ان میں کوئی امپیورٹیز نہیں ہے, وہ تو ڈسٹلڈ واٹر ہے. سمندر کی تبادل سے پانی جو ہے وہ بخارات بن کر اٹھ رہا ہے, ڈسٹیلیشن کا پروسیس ہے کہ جو ہو رہا ہے نیچرلی. پھر وہی پانی ہے کہ جو بادلوں کے راستے سے ہو کر, ہواؤں کے ذریعے سے, ہواؤں کی پیٹھ پر سوار ہو کر آتا ہے, بارش برس کر بن کر برستا ہے. بارش بن کر جب برستا ہے تو وہ فضا کی کثافتوں کو بھی دھو دیتا ہے, اپنے اندر لیتا ہے اور ساتھ ہی ان کو لے آتا ہے زمین کے اوپر. زمین کا گند بھی دھوتا ہے اور وہ ندی نالوں کے اندر پہنچاتا ہے, پھر وہ پہنچ جاتا ہے سمندر میں, پھر وہاں سے ایویپوریشن ہے. تو یہ واٹر سائیکل جو ہے وہ چل رہی ہے. اسی طریقے سے عروج اور نزول کی یہ کیفیت جاری رہے گی. دن میں آپ کی یہ مشقت ہے, دعوت ہے, تبلیغ ہے یا اور دوسری مصروفیات ہے, پھر ان کے اندر تکبر بھی طبیعت پر پیدا ہو جاتا ہے. کسی نے کوئی تانا دے دیا, کسی نے سخت بات کہہ دی, اور ایسا ہوتا تھا جیسا کہ میں وہ روایت آپ کو سنا چکا ہوں دار الندوہ میں, جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ انہیں ہم مجنون کہیں یا شاعر کہیں یا کاہن کہیں, کیا کہیں. اب اس کی خبر حضور تک بھی پہنچ رہی ہے کہ میرے بارے میں آج یہ مشورے شروع ہو گئے, میں انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, اپنا فرض منصب ادا کر رہا ہوں. جب یہ خبر آئی تو آپ رنجیدہ ہو کر اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹ گئے. اب یہ کیفیت بالکل طبیعی ہے اور فطری ہے. تو یہ بھی روایات موجود ہے, قرآن مجید کی نص سے سری موجود ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے. اس سینے کو پھر دوبارہ کشادہ کرنا, پھر وہ عروج کی کیفیت ہے رات کے وقت, وہ ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. وہ ڈسٹیلیشن پروسیس ہوگا رات کے وقت, آپ کی طبیعت میں کوئی کدورت آ گئی ہے, کسی کی طرف سے کوئی تکبر آ گیا ہے, کوئی اور ایسی کیفیت, ان کیفیات کو اب صاف کرنا ہے, ان کو دھونا ہے. یہ ڈسٹیلیشن پروسیس جو ہے یہ رات کے وقت ہوگا. دن میں آپ کے لیے مشقت ہے اور اس مشقت میں کلفت بھی ہے. اس کے اندر طرح طرح کی جو آپ کے قلب پر اور آپ کی کیفیات جو ہے قلبی, ان کے اندر تکبر پیدا ہونے والے اسباب بھی موجود ہیں. تو یہ میرے نزدیک زیادہ صحیح ربط ہے جو جمہور مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا, دن میں آپ کے لیے بڑی دوڑ دھوپ ہے. سبا کے معنی دوڑ دھوپ, بھاگ دوڑ, حرکت کرنا, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر آنا, جو بھی کوئی مشقت جو ہو رہی ہے تو دن میں وہ ہے. اور رات کے وقت جو ہے اس لمحے ان اوقات کو اب خالص کیجئے تاکہ آپ اپنے رب کے ساتھ لو لگا کر کھڑے ہو اور اس کے کلام کو اپنے اندر جذب کریں. اس کے بعد کے تین چار آیات جو ہے میرے نزدیک اب وہ سب ہے طویل کا یہ مفہوم جب معین ہو گیا تو اب اس کے حوالے سے ان کی بڑا نکھر کر جو ہے ان کا مفہوم سامنے آئے گا. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور اپنے رب کا نام یاد کرو. میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, وَذْكُرْ یاد کرو اسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کے نام کو, وَتَبَتَّلْ اور منقطع ہو جاؤ, إِلَيْهِ اسی کی جانب, پورے طور پر تبدیلا. یہ تبدیل مفعول مطلق کہلاتا ہے، اگرچہ یہاں ذرا فرق ہے کہ مفعول مطلق کے اندر وہی مصدر آتا ہے جو فعل کا ہوتا ہے. فعل یہاں آیا ہے تبدل باب تفعول سے، مصدر آیا ہے باب تفعیل سے تبدیل. اب اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو قوافی ہے، جو صوتی آہنگ ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے بجائے تبتلا کے وتبتل الیہ تبتلا، اس کی طرف ایسے منقطع ہو جاؤ جیسے کہ منقطع ہونے کا حق ہے. لیکن یہ کہ اس کی بجائے وہ مادہ وہی ہے لیکن باب تفعیل سے لے آئے. لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اب اس میں دو حکم دیے جا رہے ہیں ایک ہی آیت کے اندر، لیکن ان کو آپ سمجھیں گے وہ پس منظر جو ہے، جس میں اب کلفت بھی ہے، کوف بھی ہے، لوگوں کی طرف سے باتیں جو آ رہی ہیں وہ آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں. چنانچہ جب ہم یہ معین کر چکے ہیں کہ یہ تیسری وحی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، تو دوسری وحی میں یہ بات آ چکی ہے کہ آپ کو مجنون کہا گیا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، ظاہر بات ہے کہ حضور کی طبیعت پر اس سے تکدر ہو رہا ہے. اس کیفیت کے اندر فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اب ان کیفیات سے نبردازمہ ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، ایک تو یہ کہ اپنے رب کے نام کی مالا جپتے رہو. یہ وہی ذکر جو دن کے اندر بھی اوقات، دن کے اوقات کے اندر بھی یہ جو ذکر کثیر کی کیفیت ہے اس کو برقرار رکھو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس میں یہ بات پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں رب کیوں آیا ہے، یہ کیوں نہیں کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ. قرآن مجید میں یہ دونوں انداز اختیار کیے گئے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اے نبی آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے جی کے اندر تضرع، عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، یعنی یہ کیفیات جو ہے، لیکن اپنے دل میں یاد کیجئے. لیکن وہاں آیا ہے اپنے رب کو یاد کیجئے. اس میں رب اور رب میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. در حقیقت اللہ تعالی کی ذات، جیسے کہ میں سورہ حدید میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، بہت ہی مفصل میسج پہ آ چکی ہیں، ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ جو بھی ذہنی اور قلبی رشتہ ہے وہ صرف اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہو سکتا ہے. اس کی ذات کو تو ہم جانتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہے، اس کا نام لیا جائے، فوراً وہ شخص آپ کا، اس کی پوری شخصیت آپ کی نگاہ میں آ جائے، کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے. نام سے فائدہ یہ ہوا کہ جیسے اس کا نام آیا، چونکہ آپ اس شخص سے واقف ہیں، اسے آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو نام کے حوالے سے فوراً اس کی شخصیت آپ کے سامنے آتا ہے. یہ معاملہ اللہ کے ساتھ تو ہے نہیں، اس لیے کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں. اللہ کی ذات ہمارے تصور سے، تخیل سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے جو ذکر ہے اس کو اللہ کے اسماء و صفات جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی اور قلبی رشتہ جوڑنے کا. اس میں بھی چونکہ اگرچہ ہم الفاظ تو استعمال کرتے ہیں اسماء و صفات، قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ کے لیے لفظ صفت نہیں آیا ہے. یہ تو ہماری تقسیم ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں وہ جب نکرہ صورت میں آتے ہیں، اس میں نکرہ کی شکل میں تو ہم انہیں صفت کہتے ہیں. قدیر صفت ہے القدیر، یہ اللہ کا نام ہے. رحیم صفت ہے، نکرہ ہے. الرحیم، یہ گویا کہ اللہ کا نام ہے. یہی فرق ہے، صرف باریک سا فرق ہے، ورنہ واقعتاً اللہ کے تمام نام جو ہے صفاتی ہیں. اس میں صرف ہٹ کر جو رائے ہے وہ ہمارے بعض صوفیہ کی ہے. صوفیہ کے نزدیک اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذات ہے. اسی لیے اس آیت کے حوالے سے اور اسے دلیل بنا کر وہ سارے اذکار جو ہے انہوں نے تجویز کیے ہیں، اللہ 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 کے اسم ذات ہی کا جو ہے وہ انسان جو ہے تکرار کرتا رہے، اسی کو دہراتا رہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرو. اس کے معنی یہ ہے کہ تکرار جو ہے، اسی لیے میں نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر یہ مفہوم ہو تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ ہندی اس کے اندر آ گیا ہے، اپنے رب کے نام کی مالا جپو، مالا جپتے رہو اپنے رب کے نام کی. لیکن یہ رائے ہے اس پر مبنی کہ اللہ جو ہے وہ اس ذات باری تعالی کا اسم ذات ہے. محققین جو ہے، خاص طور پر ائمہ لغت نحویین، وہ اسے تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی اسم ذات نہیں، یہ بھی صفاتی نام ہے، یہ بھی الہ پر الف لام داخل ہوا ہے. الہ اور الالہ، الالہ میں سے بیچ کا الف جو ہے وہ ختم ہو گیا، دو لام مدغم ہو گئے اللہ. لیکن یہ کہ بہرحال اس کو ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ اس میں ذات مانتا ہے، تو وذکر اسم ربک، اس کے حوالے سے تو پھر ان کے لیے یہ اللہ ہی کے نام کی مالا جپنا جو ہے، پھر اس کے اندر جو بھی طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس میں ضرب لگانا بھی ہے، اس میں پہلے یہ کہ لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں، پھر اللہ، پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے ہو تک بات چلی جاتی ہے کہ صرف ہو کے حوالے سے. یہ تو ہے وہ طریقے کے جو بہرحال مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تجویز کیے، میں اس وقت ان کی نہ کوئی تائید اور نہ کوئی ان کی تردید کرنا چاہتا ہوں، ایک علیحدہ مضمون ہے. لیکن میرے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا یہاں مقصود ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے نہیں اللہ کو یاد کرنے کا سوائے اس کے کہ اس کے ناموں کا حوالہ جو ہے بیچ میں، وہی تو واحد پل ہے، دی اونلی برج ہمارے ذہن میں اور اللہ تعالی کی ذات میں جو بھی رشتہ ہے وہ صرف اللہ کے اسماء کا ہے. لہذا فدعوہ بہا، للہ الاسماء الحسنا فدعوہ بہا، اللہ ہی کے لیے ہے تمام اچھے نام، بس پکارو اسے ان کے حوالے سے. اور مجھے اس اعتبار سے نقشبندی سلسلے کا ایک ذکر جو ہے جو یہ اسماء کے حوالے سے ہے وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، اس لیے کہ میں شرکت کرتا رہا ہوں بعض مجالس میں، یہ جن کے بارے میں پہلے بھی میں نے بارہا تذکرہ کیا، بہت عرصے کے بعد آج ذکر آ رہا ہے، سائیں عبد الرزاق صاحب نقشبندی سلسلے کے، وہ دیپال پور میں ہوتے تھے، ان کی بعض محفلوں میں نے شرکت کی ہے، تو یا کے ساتھ وہ پکارتے تھے یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے فدعوہ بہا. میرے نزدیک قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے پکارو اللہ کو، اس کی بہترین تعبیر وہ ہے. بہرحال جو بھی اس کا مفہوم ہے میرے نزدیک، اور جو اس کو صوفیہ نے دلیل بنایا ہے اس میں ذات مان کر اللہ کو، اور اس آیت کے حوالے سے پھر اس میں ذات کا ذکر، یہ دونوں رائے ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیجیے. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ بطل کا مادہ آتا ہے کاٹنے کو، تبتیل ہوگا کاٹنا اور تبتل ہوگا کٹنا، باب تفعول، تفعیل اور تفعول میں یہی فرق ہے. کٹ جاؤ اس کی طرف، یکسو ہو جاؤ تمام رشتوں کو کاٹ کر. اب یہاں تبتیل کا اس لیے آیا، صرف اس لیے نہیں کہ یہ صوتی آہنگ بن گیا، اس لیے کہ تمام جو قوافی ہیں وہ اسی کے اعتبار سے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ مانن بھی میرے نزدیک یہاں پر تبدیل جو ہے وہ زیادہ اس مفہوم کو ادا کر رہا ہے. تمام رشتے کاٹ کر صرف اسی کے ساتھ جڑ جاؤ. تبتل الیہ تبتیلا، تبتل کا اگر لفظ دوبارہ آتا، تبتل الیہ تبتلا، تو وہ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتا، ایک ہی ایسپیکٹ سامنے آتا، بالکل یکسو ہو جاؤ اس کے ساتھ جڑ جاؤ. لیکن یہاں پر تبدیل کا لفظ لا کر، پہلی تو وہ جو صوتی آہنگ اور ڈیوائن میوزک جسے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک ملکوتی غنا ہے انہی قوافی کے حوالے سے، ایک تو وہ سامنے آ گیا، اور دوسرے یہ کہ ایک پہلو جو ہے کٹنے کا اس میں اور زور پیدا ہوا، کاٹ کر تبدیلا، تمام رشتوں کو کاٹ کر. لیکن اس سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی رحمانیت ہے اور دنیا سے منہ موڑ لینا ہے اور تمام رشتوں کو کاٹ دینا ہے. یہ در حقیقت ایک قلبی اور ذہنی اور روحانی کیفیت ہے. انسان اپنے باطن میں بالکل منقطع ہو چکا، امیدیں منقطع کر لے ہر ایک سے، توقعات منقطع کر لے ما سوا اللہ سے، خوف سے آزاد کر لے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف، کسی اور سے امید، کسی سے رجا، کچھ نہ رہے، اندر وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ جائے، کوئی اینٹی سوشل تعلیم نہیں ہے، رابانیت کی تعلیم نہیں ہے، رہو. اسی کو صوفیہ کہتے ہیں خلوت در انجمن، انجمن میں رہو، ماحول میں رہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو، ان کا حق انہیں ادا کرو، لیکن تمہارے اندر کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بالکل یکسو ہو کر تمہاری امیدیں بھی اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تمہاری توقعات بھی صرف اسی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تمہارے لیے اگر کوئی خوف کی بات ہو وہ بھی اسی کی ناراضی کا خوف جو ہے وہ تم پر رہے، کسی اور کا خوف، کسی اور سے کوئی امید، کسی اور سے کوئی توقع، یہ تمام چیزیں منقطع ہو چکے ہو، یہ ذہنی رشتے، یہ ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے تبتل الیہ تبتیلا. اور جب تک یہ کیفیت نہ ہو، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ تو سب حضرات جانتے ہیں، میں نے اس لیے بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی ہے کہ در حقیقت یہ پوری صورت جو ہے اس کے اندر جتنے احکام اب تک آئے وہ بھی لوازم میں سے ہیں، اس کام کے لیے جس کو لیے کہ اب آگے حکم آئے گا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو اس کی ظاہری کیفیت یہ کہ رات کو کھڑے ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، تو اکثر لوگوں کے علم میں ہے، لیکن یہ کیفیات جو یہاں آ رہی ہے ان کا اکثر و بیشتر لوگوں کو شعور نہیں ہے. در حقیقت وہ ظاہری عمل جو ہے، رات کو جاگنا، رات کو کھڑے ہونا، قرآن کا پڑھنا، جتنا اہم وہ ہے اتنا ہی بیلنس کیجئے کہ یہ باطنی کیفیات ہے، اتنی ہی اہمیت ان کی بھی ہے. اگر یہ کیفیت اندر پیدا نہیں ہوگی انسان کی، اگر خلوت در انجمن کی کیفیت میں اثر نہیں آئی، میں آج سوچ رہا تھا تو یہ ہمارے ہاں دو اصطلاحات آتی ہیں، ایک تو معرفت کی انتہا ہے، کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنا، یہ کائنات ہماری طرف جو پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف کثرت ہے، چیزوں کی کثرت ہے، مختلف اشیاء ہیں، مختلف ایلیمنٹس ہیں، مختلف صورتیں ہیں، لیکن ان سب میں انسان اس کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کر رہا ہو، اسے اللہ ہی نظر آ رہا ہو، اسے ہر آن جو ہے احساس ہو رہا ہو اللہ ہی کا فیصلہ، اللہ کی مشیت کار فرمائے ہر آن ہر لحظہ، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. یہ جو وصیت کی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو، وصایا جو لکھی ہے انہوں نے، ان میں یہ بھی ہے، میرے بچے اس بات کو جان لیں، کوئی فاعل حقیقی، کوئی مؤثر حقیقی ہے ہی نہیں سوائے اللہ. اور یہی ہمارے وہ تیسرے کلمے کا جزو ثانی جو ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی خیر کی طاقت، کوئی شر کی طاقت، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں مگر اللہ کے ساتھ. اللہ چاہے گا تو خیر ہوگا، اللہ ہی چاہے گا تو کوئی گدن پہنچے گا، کوئی نقصان پہنچے گا، کوئی تکلیف آئے گی، اور کسی میں طاقت نہیں ہے، نہ ہمارے خیر کی اور نہ ہمارے تکلیف پہنچانے کی. جیسے کہ سورہ جن کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجیے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا اور نہ ہی کوئی تمہارے لیے کوئی بھلائی اور تمہاری ہدایت میرے اختیار میں، میرے اختیار میں تو کچھ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا. تمہاری اپنی کیفیت، تمہارے اپنے اندر حسن طلب یا تمہارے اندر کجی ہے تو تم رانا درگاہ ہو جاؤ گے. میرا کام ہے صرف پہنچا دینا، میں تو الا بلاغ من اللہ و رسالات ہی، یہ میرا فریضہ ہے، وہ مجھے ادا کرنا ہے، اگر یہ میں نہ کروں تو میں پکڑا جاؤں گا، پھر مجھے کوئی نہیں ہے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، پھر مجھے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. باقی یہ ہے کہ اصل شے تو اللہ کی مشیت ہے. اسی طریقے سے یہ کیفیت تبتل، اور یہ ہر شخص کے اندر جس کی شخصیت میچور ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان خارج میں ظاہر بات ہے اس دنیا میں رہتا ہے، کسی کی بات سے خوشی ہوتی ہے، کسی کی بات سے رنج ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے جو اس سے توقع نہیں تھی، جس سے سب سے اچھی توقع ہو اس کی طرف سے ذرا سی ہلکی بات بھی آ جائے، تھوڑی سی بات بھی آ جائے تو رنج اور صدمہ بہت ہوتا ہے. جہاں توقع ختم ہو جائے ٹھیک ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی، یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اندر کی ایک کیفیت انسان کی جو باطنی شخصیت ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ ان بدلتے ہوئے حالات سے اثر پذیر نہ ہو رہی ہو. اس لیے کہ کسی سے کوئی توقع ہی نہیں، توقع ساری اللہ سے ہے، کسی سے کوئی امید نہیں، امیدیں ساری اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، کسی سے کوئی اندیشہ نہیں، کسی سے کوئی خوف نہیں، جو بھی ہے اللہ کا ہے. اگر یہ کیفیت ہوگی تب آدمی چل سکے گا، ورنہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر وہ آسیلیٹ کرتا رہے گا ادھر سے ادھر، اور کہیں بھی آگے اس کی پیش قدمی نہیں ہو سکے گی. تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. وہ رب ہے مشرق اور مغرب سب کا. رب کے لفظی معنی اگرچہ ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہو چکے ہیں، پالنہار، پروردگار، پرورش کنندہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیے اس کا اصل مفہوم ہے مالک ہونا، مالک ارض و سما، رب البیت گھر والا، گھر کا مالک، رب المال مال والا. یہ تجارت وغیرہ کے اندر یہ ہے مضاربت میں جو ہوگا کہ ایک ہے جس کا مال ہے، ایک ہے جس کی محنت ہے، رب المال وہ ہے جس کا روپیہ لگا ہوا ہے. تو رب در حقیقت مالک کے معنی میں، اور اس کا چونکہ منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ملکیت ہوگی آپ چاہیں گے کہ اس میں بڑھوتری ہو، ترقی ہو، آگے بڑھے، تو اس میں وہ پرورش کرنا، پروان چڑھانا اس کے نتیجے کے طور پر شامل ہوا ہے. ورنہ رب کا اصل مفہوم جو ہے وہ ملکیت ہے، مالک ہونے کا مفہوم ہے.
اس کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں، فاتخذ ہو وکیلا، اب یہ بھی وہی باطنی کیفیت ہے، بس اسی کو پکڑو اپنے وکیل کے حیثیت سے. وکیل کہتے ہیں کارساز، جس کے حوالے آپ اپنا معاملہ کر دیں. آپ کا مقدمہ کوئی چل رہا ہے، آپ نے وکیل کر لیا، بس وکیل کر لیا، آپ گویا کہ آپ مطمئن ہیں، وہ وکیل مدافعت کرے گا، وہ وکیل آپ کے مفادات کی جو ہے وہ نگرانی کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، تاریخ آئی ہے اس میں نمٹ لے گا، یہ ساری چیزیں قانون اب اس نے پڑھنا ہے، آپ کے لیے رکتے اس نے نکالی، یہ وکیل ہے. تو وکیل وہ ہے کہ جسے کوئی کام سونپ کر آدمی مطمئن ہو جائے اور اسے سمجھے یہ میرا کارساز ہے، میرا کام یہ کر دے گا، یہ وکیل ہے. فاتخذ ہو وکیلا، بس اسی کو پکڑ لو کہ وہی وکیل ہے. یہ در حقیقت توحید کا وہ ایک بڑا منطقی نتیجہ ہے، جس کو کہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ باطنی کیفیات جو ہے توحید کی، ان پر بہت کم غور ہوا ہے، ان پر غور کیا ہے صرف صوفیہ نے، اس لیے کہ یہ فقہ کا یہ موضوع نہیں ہے. فقہ کی کتابیں لکھی جائیں گی، ان میں یہ چیپٹرز ملیں گے نہیں، کسے توکل کسے کہتے ہیں اور مقام رضا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فقہ کے موضوعات نہیں. فقہ تو بحث کرے گی طہارت سے، نماز کے ارکان سے، یہ تمام چیزیں جو ہے، پانی کون سا پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے، فقہ تو یہاں سے چلے گی. اس وجہ سے یہ چیزیں اکثر و بیشتر جب سے وہ فطری جو تصور ہے دین کا وہ غالب ہوا ہے ذہنوں کے اوپر، تو دین کا یہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسپیشلائزیشن ہمارے ہاں ہو گئی، صوفیہ نے یہ حصہ لے لیا. اب اس میں آپ پڑھیے امام غزالی، معلوم ہوگا کہ ایک ایک چیز کی بال کی کھال نکال رہے ہیں، توکل کے کیا مراتب ہیں، کیا درجے ہیں، کس کس مراتب سے آدمی جو ہے گزرتا ہے، اس کی سب سے بلند ترین منزل توکل کی کون سی ہے، یہ ساری چیزیں، توکل ان کا ایک بہت بڑا موضوع ہوگا. اسی طریقے سے راضی برا رب رہنے کا معاملہ، تو یہ چیزیں ہمارے ہاں تقسیم ہو گئی ہیں بدقسمتی سے. اور ایک ستم بالائے ستم یہ ہوا ہے کہ اس فن کے لیے ایک علیحدہ ایسا نام اختیار کر لیا گیا جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں. تصوف نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ، وہ تصوف سے ویسے ہی آدمی جو ہے وہ الرجک ہو جاتا ہے. پھر اس پر ایک اور تیسرا ردا ہوا ہے، ظلم پر ظلم پر ظلم جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے تھے کہ جو فلسفی بھی تھے صوفی بھی تھے، اب ان کے جو نظریات فلسفیانہ تھے وہ سمجھا گیا کہ وہ بھی تصوف کا جزو لازم ہے. وحدت الوجود، وحدت الوجود تصوف کی شے نہیں ہے، وحدت الوجود در حقیقت فلسفے کا مسئلہ ہے. وحدت الشہود ہو، وحدت الوجود ہو، فلسفے کا ہے، نیچر آف ایگزسٹنس. اور یہ حادث اور قدیم کے درمیان کیا ربط ہے؟ اللہ کی ذات ہے قدیم، کائنات ہے حادث، ربط حادث بالقدیم یہ کس طرح سے ہے؟ اس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے. وہ ظاہر بات ہے جو بھی ذہین آدمی ہوگا اور فلسفے کے اس سطح پر ہوگا اس کے سامنے تو یہ مسئلہ آئے گا. عام آدمی کہے گا چھوڑو جی، دفع کرو، کیا ضرورت ہے اس کی، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کتاب، اللہ کے رسول کے احکام، اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے، اس کی سطح پر یہی بات ٹھیک ہے. لیکن اس کی سطح پر اس کو تو وہ تو مجبور ہے. میں نے الفاظ استعمال کیے اسلام کی نشت ثانیہ پر کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجبور ہوتے ہیں، پیاسا جو ہے وہ تو پانی کی تلاش پر مجبور ہے، جسے پیاس نہیں لگی وہ کہے گا خامخواہ اپنی جان الکان کرنا کیا ضرورت ہے، یہ تو اسے پتا ہے نا، جسے پیاس لگی ہوئی اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، وہ تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا پانی کی تلاش جو ہے وہ کرے گا. اسی طرح جن لوگوں کے ذہن میں وہ سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ تو اس کے پیچھے لگتے ہیں، دوسروں کو نظر آتا ہے کہ خامخواہ کی یقین و قال ہے، خامخواہ کیا ضرورت ہے ان مسائل میں. تو اس وقت جو بات میں کہہ رہا تھا، مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی، کہ یہ ردے تین چڑھ گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اسپیشلائزیشن ہو گئی، دین کی یہ باطنی کیفیات کو علیحدہ کر لی گئی، ظاہری معاملات یہ فقہ کا موضوع ہو گیا اور یہ دوسرا فن بن گیا. اس کے اوپر ظلم مزید، اس کے لیے اصطلاح بھی قرآن کی اصطلاح چھوڑ کر، حدیث کی اصطلاح چھوڑ کر، احسان والی اصطلاح کو ترک کر کے تصور طلب اختیار کر لیا، اس سے بھی ایک حجاب پیدا ہوا. اس کے اوپر تیسرا ظلم یہ کہ کچھ حضرات کے جو صوفی تھے جنہوں نے اس موضوعات سے بحث کیے، وہ فلسفی بھی تھے، ان کے حوالے سے ان موضوعات کو جن کا تعلق تصوف سے نہیں فلسفے سے ہے اسے بھی انٹیگرل پارٹ جو ہے جزو لا ینفک سمجھ لیا گیا تصوف کا. اس طریقے سے ہوتے ہوتے اس دور میں، جیسے کہ میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا اور علامہ اقبال کی کوٹیشن سنائی تھی، کہ سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے آدمی آج جو ہے وہ مادیت کے اندر لپٹ گیا ہے اور روحانیت سے انسان جو ہے بالکل بے بہرا ہو گیا، یہاں تک کہ ہماری مذہبی فکر جو ہے وہ بھی بہت حد تک جو مادی پہلو ہے دین کا اسی میں الجھ کر رہ گئی ہے، وہ باطنی کیفیات جو ہے وہ اس کے موضوع میں چھاننی دے رہی. اب یہاں پر دیکھیے تبتل کٹ کیا نام، اب تبتل کی ظاہری شکل اگر لی جائے تو وہ تو حرام ہے ہمارے دین میں، یہ کہ آپ کٹ جائیں معاشرے سے، اینٹی سوشل جو کانسیپٹ ہے، اور یہ رہبانیت لا رہبانیت پھر اسلام، یہ تبتل ایک باطنی کیفیت ہے. اندر آدمی خلوت در انجمن ہے سب میں، سب کے ساتھ ہے لیکن کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے. اس کے باطن کی کیفیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک ربط اور تعلق ہے، امیدیں خوف سب صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، یہ کیفیت ہے. اس کو خلوت در انجمن کہا گیا، اسی کو بے ہما با ہما کہا گیا، با ہما سب کے ساتھ رہو، بے ہما کسی کے ساتھ نہ رہو. تمہاری ساری جو کیفیات باطنی ہیں ان کا ارتکاز ذات باری تعالیٰ پر ہو جائے، کسی اور کے ساتھ تمہارا کوئی قلبی رشتہ باقی نہ رہے. ہاں جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، بیوی کا حق ہے اس کو ادا کرو، اولاد کا حق ہے وہ ادا کرو، پڑوسی کا حق ہے، وہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہوگا، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ باطنی رشتہ جو ہے وہ صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. تبتل الیہ تبتیلا، اب یہ ظاہری کیفیت نہیں ہے، یہ باطنی اور نفسیاتی کیفیت ہے. اسی طرح رب المشرق والمغرب، اب یہ دو دلیلیں لائی جا رہی ہیں، مشرق و مغرب سب اس کے اختیار میں ہیں، نمبر ایک سب اسی کی ملکیت ہے، لا الہ الا ہو اس کو منفی انداز میں کہا کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلا، فتخذ ہو وکیلا، بس تمہارا توکل اس کے سوا کسی اور کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے. اگر توکل کسی اور کی ذات کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ منسلک ہو گیا تو گویا کہ آپ باطن میں مشرک ہیں، چاہے آپ ظاہر میں کتنے بڑے موحد ہو. یہ وہ بات ہے، نوٹ کیجئے، جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ پوری تورات کی تعلیم کا جو لب لباب ہے وہ بیان کیا گیا، وہ کیا ہے، وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ہدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. تورات کی کتاب کا خلاصہ لب لباب، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنا لینا، توکل. اور اس دنیا کے اندر انسان ظاہر بات ہے امیدیں وابستہ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، یہ میرا کام کر دے گا، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے کچھ، یہ میری پرسنل رپورٹ اچھی کر دے تو میری ترقی ہو جائے گی، فلاں کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، اسباب کے اندر کیونکہ ہم جکڑے ہوئے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کی وجہ سے ہمارا توکل بھی ہوتے ہوتے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. بس یہی تو محجوبیت ہے، یہی اللہ سے دوری ہے. اب یہ اسباب جو ہے مسبب الاسباب سے انہوں نے آپ کو کاٹ دیا، اب تو آپ اسباب کے بندے بن گئے ہیں، آپ کی ساری ذہنی جو ہے توکل کی کیفیت جو ہے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، یہی ہے گمراہی. اس کو فرمایا فتخذ ہو وکیلا. سورہ تغابن کی آیت، کیونکہ وہ ہمارے منتخب نصاب میں، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے، وہاں جو آیت آئی ہے دوسرے رکوع میں، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہ دلیل کے درجے میں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی بات یہاں کہی گئی، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جب کوئی مؤثر حقیقی نہیں، جب کوئی فاعل حقیقی نہیں، لا مؤثر فی الحقیقت ولا فاعل الا اللہ، تو اب کدھر ادھر ادھر دیکھنا کاہے کو، بس اسی کو پکڑ لو، اسی کے اوپر سارا اپنا بھروسہ توکل صرف اس کی ذات پر. اسی طریقے سے یہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ سورہ نساء میں 3 مرتبہ، سورہ احزاب میں 2 مرتبہ الفاظ آئے ہیں کفا باللہ وکیلا. اب یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت آسان ہیں، میں نے بھی پڑھ دیے، آپ نے بھی پڑھ دیے، لیکن یہ کہ باطنی کیفیت میں دیکھیں، کبھی جانچیں اپنے آپ کو، کیا واقعتاً دل مانتا ہے اس بات کو، کافی ہے اللہ بطور کارساز، کیا اس کے اوپر واقعتاً دل ٹھکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اس کے اوپر طبیعت جو ہے مطمئن ہے. معاملہ جو ہے وہی میں نے جیسا کہ عرض کیا، جو اسباب ہیں، مادی اسباب ہیں، لوگوں کا معاملہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. اچھا پھر ہمیں حکم یہ بھی ہے، اس کو بھی بیلنس کیجئے، حکم یہ بھی ہے کہ اسباب سے مستغنی نہیں ہونا، اسباب کا بھرپور استعمال کرنا، یہ بھی جرم ہوگا اگر آپ نے اسباب کا استعمال پر کر دیا، جرم ہوگا. توکل کی وہ تعلیم نہیں ہے. اعدوا لهم ما استطعتم، جتنی بھی استطاعت ہے ساز و سامان فراہم کرو، اسلحہ فراہم کرو، گھوڑے باندھ کر رکھو، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل ضروری ہیں فراہم کرو، لیکن دیکھنا ان کے اوپر بھروسہ نہ ہو جائے۔ اب یہ ہے وہ بال کس جیسی باریک، جو میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اصل میں تو پل صراط کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں، وہ پل صراط صرف وہاں نہیں ہے، پل صراط تو یہاں دنیا میں ہے، اس لیے کہ واقعتاً ذرا سا ادھر ہو جائیں گے تو اگر آپ اسباب سے مستغنی ہو گئے تو اللہ کا ایک حکم ختم ہو گیا، توڑ دیا آپ نے، اگر ذرا سا اسباب کے ساتھ رشتہ ذہنی قائم ہو گیا تو توکل اوپر ہو گیا۔ اب یوں سمجھیے کہ اس کے بیچ میں وہ بڑا باریک سا راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اس پر چلنا ہے، بھرپور استعمال کرو اسباب کا، لیکن تمہارے قلب و ذہن کے اندر توکل کا کوئی شائبہ ان اسباب کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت کے جو اب سارا امتحان اس میں ہے، ذرا ادھر گئے تو گمراہی، ذرا ادھر گئے تو گمراہی۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کہ سات ہی آیات ہیں اس سورہ مزمل کی، کہ جو تیسری وحی ہے وہ سات ہی آیات، جیسے سات آیتیں سورہ نون کی، سات ہی آگے آئیں گی سورہ مدثر کی، لیکن میں نے اب اپنی رائے میں ترمیم کی ہے، یہ جو تیسری وحی ہے یہ یہاں تک ہے دسویں آیت تک۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور صبر کرو اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابھی پرسیکیوشن صرف وربل تھی، ابھی حضور پر کوئی فزیکل جو ہے حملہ نہیں ہوا تھا، وہ جو ہم پچھلی صورتوں میں ہم دیکھ، کادو یکونون علیہ لبدا، وہ تو ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر، وہ تو قریب ہے کہ تکا بوٹی کر دے، یا جیسے اس سے پہلے آیا تھا فمال الذین کفروا قبلک مہتعین عن الیمین وعن الشمال عزین، یہ جو کیفیات تھی یہ بات کی پیداوار ہے۔ پہلی بات کیا تھی، اور اس کو سمجھ لیجئے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پس منظر ہے اور بالکل منطقی ربط ہے اس کو سمجھ لیں۔ پہلی خبر جو آئی ہے مکے والوں کو ملی ہے، اس سے پہلے نہ حضور کا کوئی دعویٰ تھا، نہ حضور کوئی یعنی کسی کاہن کے زیر تربیت رہے تھے، نہ کوئی خاص آپ کا اس نوع کا ذوق تھا، تاجر تھے، شریف آدمی تھے، تاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر، الصادق الامین، یہ خطاب پایا تھا۔ اچانک خبر اڑی مکے کے اندر کہ محمد چند دن رہے تھے وہاں غار حرا میں، واپس آئے ہیں تو کچھ عجیب بات کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور کوئی اس طرح کا ایک بات کہہ رہے ہیں۔ پہلا رد عمل جو معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یا معلوم ہوتا ہے کوئی آسیب آ گیا، کوئی جن ہے جو آ گیا، جن دیکھا جسے انہوں نے فرشتہ سمجھا ہے۔ تو یہ دو جو رد عمل تھے، ابھی میرے نزدیک اس میں مخالفت کا پہلو نہیں تھا، فوری طور پر ایک طبعی رد عمل، منطقی رد عمل، ناواقف لوگوں کا رد عمل جو نبوت و رسالت سے واقف ہی نہیں تھے، وہ تو حضرت ورقاء ابن نوفل نے تو پہچان لیا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اس لیے کہ انہوں نے تو تورات کا مطالعہ کیا، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں وہ تورات لکھتے تھے، پڑھتے تھے، تو ان کا تو معاملہ اور تھا۔ لیکن عام آدمی کا تصور کیجیے، ان کے ہاں نبوت اور رسالت کا کوئی تصور رہا ہی نہیں تھا۔ تو پہلا رد عمل فطری یہی تھا، اور اس پر وہ آیات نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ بالکل اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے، اس میں صرف دل جوئی ہے، آپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، تشفی دلائی جا رہی ہے، اس کے لیے آیات میں ایک طرح سے بالواسطہ خطاب جو ہے ان لوگوں کی طرف بھی ہے، لیکن براہ راست خطاب نہیں، کہ کسے کہہ رہے ہو تم کے دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یہ وہ کہ جو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے، تمہارے اپنے سامنے ان کا کردار ہے، ان کی شخصیت ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، خطاب حضور سے سنایا انہیں جا رہا ہے، یہ ساری کیفیت۔ اب اسی کا تعلق جوڑ لیجئے، واصبر علی ما یقولون، اے نبی اب صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اس کے بعد بھی مسلسل یوں سمجھیے کہ کم از کم تین برس تک کیفیت یہ رہی ہے۔ یہ پرسیکیوشن کی جب تاریخ میں بیان کرتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ادوار میں، کہ پہلا دور جو ہے پرسیکیوشن کا کہہ لے، تشدد کا کہہ لے، مخالفت کا کہہ لے، مضرت رسانی کا کہہ لے، اس کے بارے میں دو باتیں آپ نوٹ کر لیں۔
نمبر ایک وہ صرف وربل پرسیکیوشن تھی زبانی، ابھی اس میں فزیکل اسالٹ کا ایلیمنٹ شامل نہیں تھا، مارنا پیٹنا یہ نہیں. اور نمبر دو یہ کہ وہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ تھے، کسی دوسرے کو ابھی ستانے کا کام شروع نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ بات معقول ہے، منطقی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی جب ذرا بات آگے بڑھی مخالفین بھی یہ سمجھتے تھے کہ اصل میں اگر ان کی قوت ارادی کو ہم کچل دیں تو بات نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی، کسی اور کو چھیڑنے کا فائدہ کیا، درخت کی جڑ کاٹ دو خام کا ایک ایک پتا علیحدہ کرنا کیا حاصل ہے. اگر ان کی قوت ارادی کچل دی جائے اور ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہم کر دیں تو پھر یہ دعوت جو بھی ہے یہیں کی یہیں رہ جائے گی، اس کی آگے کوئی گروتھ نہیں ہوگی. تو ان دونوں الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک تو یہ کہ قوت ارادی کو کچل دینا، جس کا کہ سورہ نون میں اختتام اسی پر ہوا ہے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دونوں ترجمے میں بیان کر چکا ہوا کہ جیسے نگاہوں کے ذریعے سے وہ آپ کو پھسلا دینا چاہتے ہیں، آپ کی قوت ارادی کو مضمحل کر دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ بعض عامل لوگ کرتے بھی ہیں. اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ وہ ایسے عاملوں کو لے کر آئے تھے جو وہ اپنی خصوصی ریاضتوں کے ذریعے سے اپنی آنکھ کے اندر ایک قوت جو ہے جمع کر لیتے، مسلسل مشق کر کر کے آنکھ میں خاص طاقت ایسی ہو جاتی ہے ان کی نگاہ میں کہ وہ جب نگاہ ڈالتے ہیں کسی پر تو دوسرا آدمی جو ہے وہ اندر سے ہل کر رہ جاتا. یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا، اب بھی یہ لوگ جو ہے جو شعبدے دکھاتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص جلال وہ پیدا کر لیتے ہیں اپنی نگاہوں کے اندر. تو یہ ایک تو یہ کہ دیکھتے ایسی نگاہوں سے جیسے کہ آپ کو پھسلا دیں گے، یا یہ کہ خاص طور پر ایسے عاملوں کی خدمات حاصل کی گئی ہے کہ آپ کی قوت ارادی جو ہے اس کو وہ کچل دیں اپنے اس طرح کے عمل کے ذریعے سے. اگر یہ ہو جاتا تو بس بات ختم تھی، ابو بکر کو چھیڑنے کا کیا فائدہ ہے، ابھی کسی اور سے کوئی اور بات کرنے کا کیا فائدہ ہے. یہ تو پھر جب محسوس ہوا کہ محمد بھی ڈٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو جنگل کی آگ کی طرح یہ دعوت اب پھیل رہی ہے، اور دو طبقے ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں کہ ان تک یہ پہنچ گئی بات اور پہنچ رہی ہے، تو وہ ہمارے لیے گویا کہ بارود کے ذخیرے میں چنگاری پڑنے والی بات ہوگی. یعنی ایک ہمارا نوجوانوں کا طبقہ، ایک ہمارا غلاموں کا طبقہ، ان دونوں تک اگر یہ دعوت پہنچ گئی تو پھر ہمارا یہ پورا نظام جو ہے، جیسے کہ کوئی بارود کا ذخیرہ نیچے اور اوپر آپ کا محل ہو تو بارود کے ذخیرے میں ایک چنگاری ہوگی تو وہ محل توڑ جائے گا، تو یہ نظام ہو جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ اب انہیں پکڑو اور انہیں مارو اور ان کو اذیت پہنچاؤ. اس میں یہ کہ حضور پر زور ان کا نہیں چلا زیادہ دوسرے فیز میں، اس لیے کہ حضور کو خاندان کی پشت پناہی حاصل نہیں ابو طالب کی وجہ سے. اس میں جو زیادہ پرسیکیوشن ہوئی ہے فزیکل، وہ غلاموں کی ہوئی ہے یا پھر نوجوانوں کی ہوئی ہے کہ جن کے اوپر ان کے بزرگوں کو گویا کہ اختیار حاصل ہوتا ہے، حقوق ہوتے ہیں، انہوں نے مارا بھی ہے، بھوکا رکھا ہے، باندھ دیا ہے، سخت اذیتیں پہنچائی ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے اونچے گھرانے کے نوجوانوں کے ساتھ، مصعب بن عمیر کے ساتھ، عثمان ابن عفان کے ساتھ، سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ، جتنا بھی ہو سکتا تھا کیا گیا. اور جو بےچارے غریب تھے، محنت مزدوری کرنے والے، جیسے کہ خباب الارض لوہار تھے، مزدوری پیشہ کرتے تھے، یا یہ کہ غلام تھے جیسے کہ حضرت بلال تھے، ابو فقی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو ان پر پھر تشدد ہوا فزیکل پرسیکیوشن. اور یہ سن 490 سے شروع ہوا ہے، یعنی آغاز وحی کے بعد جب 4 سال گزر گئے تب ہوا ہے. یہاں یہ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس کو پھر جوڑ لیجئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ سورہ حجر کی آیت. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ وہ وربل پرسیکیوشن ہے، اس سے حضور کو صدمہ پہنچتا تھا. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. یہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا جو ہے، ایک اعتبار سے تو پہلے بات آ چکی ہے، تبتل الیہ تبتیلا، لیکن وہ چونکہ خالص باطنی کیفیت ہے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کے اندر اس کا ایک ظاہری ایلیمنٹ بھی ہے، ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ. یہ مضمون وہ ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندے عباد الرحمان وہ ہیں جب ان سے جاہل الجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سلام. یعنی فرض کیجئے کسی نے آپ سے بات شروع کی، آپ نے بھی اپنی بات اس کے سامنے رکھی، لیکن آپ کو محسوس ہو گیا یہ سمجھنا نہیں چاہ رہا، یہ الجھنا چاہ رہا ہے،
یہ خامخواہ کو بحث کے اندر مجھے الجھانا چاہ رہا ہے، اس کی نیت جو ہے بات سمجھنے کی نہیں، تو فوراً بجائے اس کے کہ آپ بھی اب لٹا پیر رہے اس کے ساتھ اور جیسے اس کا پارا چڑھے آپ کا بھی پارا چڑھنا شروع ہو جائے، تو اس کا حاصل کچھ نہیں، نقصان ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان پہنچ جائے گا۔ اس لیے فوراً جیسے ہی محسوس ہو، اچھا جی آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، اس وقت میری سمجھ میں بھی کوئی خاص بات ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر کبھی ملیں گے، پھر ملاقات کریں گے، اس وقت کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ بس یہ کہہ کر خوبصورتی کے ساتھ قالوا سلاما، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا الجھتے ہیں جاہل لوگ، جاہل عربی میں کہتے ہی اصل میں ان پڑھ کو نہیں جاہل کہتے ہیں، عالم کے مقابلے کا لفظ جاہل نہیں عربی میں، جاہل کہتے ہیں جذباتی آدمی، مشتعل مزاج آدمی، جو عقل کی بجائے جذبات کی پیروی کرنے والا وہ جاہل ہے۔ جاہل کے مقابلے میں حلیم کا لفظ آئے گا، حلیم التبع انسان، اس کے مقابلے میں جاہل ہے، عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، عالم کے مقابلے میں امی کا لفظ لائیں گے، ان پڑھ کا لفظ لائیں گے، یہ دوسری بات ہے بالکل۔ تو یہ فرق ہے، ذہن میں رکھیے۔ تو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وہ بات کہی گئی ہے، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ یہ علیحدگی ظاہری بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ تبتل صرف بات نہیں تھا، اس میں ظاہری ہے لیکن ظاہری میں بھی خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ دوبارہ ملنے بات کرنے کا موقع برقرار رہے۔ تو میرے نزدیک یہ آیات در حقیقت ان لک فی النہار سبحا طویلا کے ذیل میں آ رہی ہیں، کہ یہ جو اس وقت آپ کے دعوت و تبلیغ یا لوگوں پہ جو رد عمل ہوا ہے، لوگوں میں جو چہمے گوئیاں ہوئی ہیں، لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، شاید کوئی بدروح جو ہے اس نے ان پر قبضہ کر لیا ہے، یہ آسیب زدہ ہو گئے ہیں، ان چیزوں میں اب آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور آئندہ کے مراحل کے لیے جیسے آپ کو چاہے اس نفس کو کچلنے کے لیے اور چاہے قرآن کو براہ راست اپنے اندر اتارنے کے لیے، قلب اور ذہن اور زبان کی موافقت کے ساتھ، اقوام و قیلہ کے ساتھ، جیسے رات کو جاگنا ہے یہ آپ کی ایک مشقت ہے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، ایسے ہی ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنا باطنی اعتبار سے ضروری ہے۔ وزرنی والمکذبین اولی النعمۃ، یہ اب آگے کی نو آیات جو ہیں، یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ یہ جو چار سورتیں ہیں ان میں ہر ایک میں تین تین مضمون ضرور ہیں، ایک خطاب خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ شروع میں ہے، سورہ علق میں بھی، سورہ قلم میں بھی، سورہ مزمل میں بھی، سورہ مدثر میں بھی۔ نمبر دو مخالفین اور معاندین، ان کا ذکر، ان کے ذکر میں دو باتیں، اے نبی چھوڑیے ان کو ہم میرے حوالے کیجیے، آپ ان کی طرف التفات نہ کریں، آپ ان کے بارے میں غور نہ کریں، ان کے بارے میں سوچ بچار بھی نہ کریں، بلکہ یہ کہ یہ لفظ اگرچہ قرآن مجید کے ضمن میں تو مناسب نہیں ہے لیکن ہماری عام جو کولوکیل لینگویج ہے نا، دفع کریں، آپ انہیں منہ نہ لگائیں، واہجرہم ہجرا جمیلا، اس کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ جڑ جائے گا، انہیں ہمارے حوالے کریں، ہم ان سے نمٹ لیں گے، ان کو جو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ہے یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور تیسرے آخرت کا مضمون، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے اس پورے انذار کی اور دعوت کی، نقطۂ آغاز جو ہے وہ آخرت کا ایمان ہے۔ یہ تین مضامین آپ دیکھیں گے سورہ علق میں بھی، یہی تین مضامین سورہ مدثر میں، یہی تین مضامین سورہ مزمل میں، یہی تین مضامین سورہ قلم میں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب فرمایا وزرنی والمکذبین، سورہ علق میں مکذبین میں سے خاص طور پر ابو جہل کا ذکر ہے، نام نہیں ہے، سورہ مدثر میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، سورہ قلم میں جمع کی صورت میں بھی آیا ہے اور واحد کی صورت میں بھی آیا ہے، واحد وہاں مراد جو ہے ولید بن مغیرہ ہے اور جمع کا انداز وہی ہے، وہ یاد ہوگی وہ آیت آپ حضرات کو، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم انك عدی متین، تو اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو کہ جو اس قرآن کو اس کو جھٹلا رہے ہیں، میں ان کو آہستہ آہستہ ان کا استدراج کرتا ہوا لے آؤں گا، آپ ذرا انہیں مہلت دیجیے۔ وہی مضمون یہاں ہے، وزرنی والمکذبین اولی النعمۃ، اے نبی چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ کیفیت جو ہے یہ کافی بعد کی صورت ہے کہ جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جھٹلانا اب معلوم ہوتا ہے کشمکش شروع ہو چکی ہے، حضور کے دعوے کی نفی جو ہے پوری شدت کے ساتھ کی جا رہی ہے، کہ یہ سب خواب کا ڈھکوسلا بنایا انہوں نے، کہہ رہے ہیں یہ وحی آئی ہے، کوئی وحی وغیرہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنے خود یہ جو ہے یہ موضوع کر رہے ہیں، کلام خود جوڑ رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی غلام ہے ان کے پاس جسے انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے، بڑا عالم و فاضل غلام کہیں سے لے آئے ہیں، یہ وہ انہیں ڈکٹیٹ کراتا ہے، بھیا تم لا علیہ بکرتم واسیلا، یہ صبح شام ڈکٹیشن لیتے ہیں، آ کے ہم پر دھوس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام لا، وغیرہ وغیرہ، یہ جو بھی باتیں ہوتی تھیں وہ مکذبین کی بات ہے. وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ، خاص طور پر وہ مکذب جو نعمتوں والے ہیں، سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، مرفع الحال ہیں، چودھری ہیں، سردار ہیں، جائیدادوں والے ہیں، اصل میں تو تکذیب میں پیش پیش وہی تھے، جیسے کہ دوسری مکی صورتوں میں ملأ، قال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے اس کی قوم کے، اس لیے کہ سب سے بڑا جو تھریٹ محسوس کرتے ہیں وہی لوگ محسوس کرتے ہیں، عوام کو کوئی خاص بحث نہیں ہوتی، جیسے کہ آج کل کی اصطلاح ہے سائلنٹ میجورٹی، عوام تو سائلنٹ میجورٹی ہوتے ہیں، ان کو کیا ہے، آج کسی اور کا اقتدار ہے ان کے گردنوں کے اوپر اس کا جوا رکھا، کل کسی اور کا ہو جائے گا، کیا فرق پڑا انہیں. اس سے پہلے 1500 آپ کو معلوم ہے کہ 1526 سے پہلے پہلی جنگ جو ہوئی ہے پانی پت کی، تو اگر وہ جو لوگ تھے ابراہیم لودھی کو بادشاہ مان رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے بابر کو مان لیا، انہیں کیا فرق پڑا. تو عوام جو ہے ان کی بات نہیں ہوتی، خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاور بیسز ہیں معاشرے کے اندر، جن کی سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، چودراہٹیں ہیں، انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا فکر، نیا نظریہ، نیا نظام اگر آیا تو تلپٹ ہو جائے گا، اور ہماری جو اس وقت کی جو بھی ہمیں حاصل ہے، جو ترجیحات حاصل ہیں، جو ہمارے یہاں پر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں ایک خطرہ ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہیں کہلوایا ہے کہ نظام کہنا کے پاس مانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، گرڈ اپ یور لوئنز، کمر کسو، میدان میں آؤ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اب یہ آندھی جو آ رہی ہے یہ تمہارے تمام مفادات کو جو ہے یہ بہا کر لے جائے گی تنکوں کی طرح. یہ ہے اولی النعمۃ، یہ لفظ ہے نوٹ کرنے کا، وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ، چھوڑیے مجھے اور یہ نعمتوں میں پلے ہوئے بڑے مرفع الحال دولت مند لوگ، سرداران قوم، یہ چودھری، چھوڑیے مجھے، میں ان سے نبٹ لوں گا. وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں تھوڑی مہلت دیجئے، آپ اس کے معاملے میں جلدی نہ کریں. اب دیکھیے یہ جس تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا، آپ انہیں مہلت دیں، ان کی رسی دراز کریں، ابھی ذرا ان کے بارے میں جلدی نہ کریں. وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، ان پر آپ کچھ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے. یہ میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں سال سائل بعذاب واقع میں، کیونکہ میری رائے وہاں یہ ہے کہ در حقیقت وہاں اشارہ ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ مضمون قرآن مجید کے اندر بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے. ماہر ہوں، جیسے میں نے ابھی سنایا آپ کو سورہ نور کے آخری حصے میں، وذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین، میں ان کو ذرا مہلت دوں گا، رسی دراز کروں گا، پھر یہ میری پکڑ سے کہیں بچ کر جانے والے نہیں ہیں. میں جب چاہوں گا، جیسے کہ مچھلی جو ہے اگر وہ کانٹا اس کے حلق میں پھنس چکا ہو، کانٹے پر مچھلی جو ہے وہ آ گئی ہے، تو اب آپ ڈھیل دیتے ہیں، جائے جہاں پہ جانا ہے، کہاں جائے گی، کانٹے میں پھنسی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کھینچتے ہیں آپ اس کو. تو اللہ تعالیٰ بھی ان تمام لوگوں کو مہلت دیتا رہا. مہلت دینے کی ایک غرض یہ بھی ہوتی تھی، مقصد یہ بھی تھا کہ ان کا جو خوب سے باتیں ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ کون کس حد تک جا سکتا ہے، کس کے اندر کتنی خباثت بھری ہوئی ہے. ہر ایک کی خباثت ظاہر تو تبھی ہوگی جب اسے موقع ملے گا. اور یہی جو ہے سورۃ الطارق میں، امہلہم، اے نبی ان کو مہلت دیجئے، انہم یکیدون کیدن واکیدو کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اے نبی یہ بھی اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، ہماری بھی ایک تدبیر ہے، ہم بھی اپنی تدبیر جو ہے اس پر اس وقت عمل پیرا ہیں، تو اے ذرا آپ ان کو مہلت دیجئے، چھوڑیے ان کے بارے میں زیادہ فکر نہ کیجئے، جلدی یہ کہ حساب ان کا چکا دیا جائے، ان کا فیصلہ سنا دیا جائے، یہ جلدی نہ کیجئے. یہ ان تمام صورتوں کا ایک مضمون ہے، اور یہ سمجھ میں آئے گا تبھی جبکہ آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ نبی، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو شعر سنایا، الرب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقى، نبی کتنا ہی بلند مقام پر ہو بہرحال بشر ہے، یہ بشریت اس کی ذات سے منفک نہیں ہوتی، وہ تمام احساسات، وہ کیفیات، وہ تمام چیزیں جو ہے علائق دنیاوی، بچہ جب حضرت ابراہیم جب عالم نزا میں سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غزوہ احد کے اندر حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے جس پر قرآن مجید میں گرفت ہو گئی فوراً، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. کیف یاد اللہ قوما خذبوا وجه نبیهم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رکھ دیا؟ جواب آگے، لیس لک من الامر من شیء، لیس لک من الامر شیء غالبا، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں. تو یہ بربنائے طبع بشری جبکہ اس طرح کی کیفیات آ رہی تھی تو طبیعت کے اندر پیدا ہوتا ہے معاملہ کہ ان کی رسی کب تک دراز کی جائے گی، انہیں کب تک مہلت دی جائے گی. آخر کار وہ دعا آپ کی زبان پر آئی جو کہ غزوہ جبکہ سفر طائف سے واپس آتے ہوئے جب آپ باغ میں تھوڑی دیر رکے ہیں، پھر وہ فریاد زبان پر آ گئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوالی علی الناس الی من تکلونی الی بعیدی یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمزوری کا، کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ دشمن کے حوالے کر دیا ہے مجھے کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ اب یہ کہ یہ آئی ہے جو بھی فریاد ہے. اس پس منظر میں آپ ان آیات کو پڑھیں، ڈر نہیں چھوڑے، یہ مجھ پر چھوڑے، یہ معاملہ جو ہے میں انہیں سزا دوں گا وقت آنے پر، ابھی مجھے امہل ہوں، ابھی ان کو مہلت دیجئے. کہیں ماہل آتا ہے، کہیں امہل ہوں ہے، یہ تمام جو ہے باب افعال سے بھی آ رہا ہے، تمہیل تفعیل سے بھی آ رہا ہے. تو وہی بات یہاں ہے، مذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما. اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو گیا جو میں نے کہا نا آخرت کا، وہ مضمون آئے گا. سورہ علق میں تین آیات میں پورا فلسفہ آخرت ہے، سورہ مدثر جو اگلی سورت آئے گی اس میں تین آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، سورہ نون میں ایک پوری تمثیل کے پیرائے میں وہ باغ والے ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اور وہاں سے لے کر کذالک العذاب والعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. اور یہاں جو ہے یہ قیامت کے دن کی سختی اور جہنم کے عذاب کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ اے نبی اگر دنیا میں ان پر پکڑ نہ بھی آئی ہماری، فرض کیجئے بالفرض، تو آخر کیا یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ آنا تو ہمارے پاس ہے، کہاں جائیں گے؟ فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، بڑی بھاری بیڑیاں جن کے اندر ان کو جکڑ دیا جائے گا. اور روایات میں آیا کہ وہ بیڑیاں بھی آگ کی ہوں گی، وہ جحیما آگ ہے بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی، وطعاما ذا غصۃ، اور وہ کھانا ہے جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا. قرآن مجید میں دوسری جگہ پر شجرت الزقوم کا لفظ آیا ہے، اس میں وہ منہ ماریں گے بھوک سے بیتاب ہو کر، لیکن وہ کھانا جو ہے وہ ان کو جلا دے گا، جھلس دے گا، ان کے حلق میں پھنسے گا. تعامن ذا غصت و عذاب علیما، اور بہت دردناک عذاب. یہ سب کچھ ہم نے فراہم کیا ہوا ہے، لیکن ذرا اس وقت ابھی مہلت دیجئے. وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا. اب نوٹ کیجئے، پہلے ہی چار سالوں میں اگر قصہ چکا دیا گیا ہوتا تو عمر فاروق کہاں سے آتے اسلام میں، اور حضرت حمزہ کہاں سے آتے اسلام میں؟ وہ تو سن چھ میں ایمان لائے دونوں، وہ ایک اسد اللہ و اسد رسول ہی ہے، اور ایک وہ ہے جو عمر بن الخطاب فاروق اعظم بنے ہیں. تو ظاہر بات ہے مہلت دیجئے، ابھی ابھی بلونا ہے اس کو، جیسے مدھانی کے اندر آپ نے ابھی بلونا ہے، ابھی ان میں سے مکھن نکلے گا. یہ نہ سمجھیے کہ اس کے اندر سرے سے کوئی مکھن باقی نہیں رہا ہے، لیکن یہ کہ جھیلنا آپ کو پڑے گا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. یہ تو ہوا جہنم کا معاملہ، اب قیامت کا معاملہ. اور قیامت کے بھی چونکہ مراحل ہیں کئی، ایک قیامت وہ ہے جب اجسا جسے کہا گیا ہے، جب اس کائنات میں ایک عظیم ہلچل ہوگی اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کے مانند یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے، وہ زلزلہ تو سا جسے کہا گیا ہے. یا اور ایک وہ قیامت جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ، اصل میں لفظ قیامت اس کے لیے، یوم یقول الناس رب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں، تمام جہانوں کے مالک کے دربار میں پیشی ہوں گی. تو وہاں سے وہاں تک نفخ اولا، نفخ ثانیہ، نفخ ثالثہ، یہ جو مختلف مراحل ہیں ان میں سے ایک ایک کی جھلک دکھائی جا رہی ہے. پہلے جہنم کی جھلک دکھا دی، ان لدینا انکالم و جہیم و طعاما ذا غصۃ و عذابا الیما. اب اس کے بعد قیامت، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. یہ ہے وہ الساعۃ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ جو سورہ حج کی پہلی آئے تھے، فرمایا یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے لرزیں گے کانپیں گے یہ زمین اپنے پہاڑوں سمیت کانپیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ پہاڑ ہو جائیں گے ایسی بھرمری ریت کے ٹیلے کے جو پھسلتی ہوئی ریت ہو. اس کے لیے ایک صاحب نے بڑی عمدہ تعبیر اختیار کی ہے، ریگے سیال. ایک تو مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ایک پودا ہے جمع ہوا، ایک ہوتی ہے وہ ریت، بھرمری ریت، وہ پھسلتی ہے، وہ کسی کو سپورٹ نہیں دیتی. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ جب وہ اسا میں پہلے وہ لرزہ جو آئے گا، پہاڑوں کی جڑیں بھی ڈھیلی ہوں گی، اور وہ جو اس کے اجزاء آپس میں بندھے ہوئے بندش جو ہے ان کی، وہ کمزور پڑے گی، تو وہ بھرمری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، پھسلتی ہوئی ریت. اس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ پھر وہ جیسے کہ روئی کے گالے ہوتے ہیں، پہاڑ چلیں گے اور اس کے بعد وہ روئی کے گالوں یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو کر وہ فضا کے اندر پھینک جائیں گے. تو یہ تمام مختلف مراحل ہیں. یہاں اس کا جو اولین مرحلہ ہے، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے زمین اور پہاڑ کانپیں گے، لرزیں گے، اور اس لرزش کی وجہ سے اس کی بندش جو ہے، آپس کی جو بندش ہے اس کے اجزاء کی، ذرات کی. اب ظاہر بات ہے کہ پتھر بھی تو ذرات ہی کا در حقیقت بنا ہوا ہے، وہ جڑے ہوئے ہیں، زیادہ بندش ہے مضبوط. اسی کو آپ پیس دیتے ہیں، پتھر کو ریت بنا دیتے ہیں، اور یہ ریت جو ہے ساری کی ساری ہواؤں کے مسلسل عمل کی وجہ سے، پہاڑوں کی چٹانوں کو ہوا نے ریگ مار کی طرح کام کیا ہے، ان کو ہی تو یہ صحرا بنا دیا ہے. تو یہ تمام کے تمام پہاڑ اس وقت جو ہے وہ پھسلتی ہوئی ریت کے مانند ہو جائیں گے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اب یہاں خطاب براہ راست ہو گیا، اب تک کا خطاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، یہاں وہ مکذبین جو جھٹلا رہے تھے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، اب اللہ تعالی کا خطاب ان سے ہے. اے سرداران قریش، انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری جانب ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدا علیکم، تم پر گواہ بنا کر. یہ لفظ جو ہے قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اس کے مفہوم کو پر جتنی توجہ ہونی چاہیے تھی بہت کم دی گئی ہے. اس دور میں آ کر اس کا وہ مفہوم جو ہے وہ نکھر کر سامنے آیا ہے، ورنہ گواہ گواہ جو ہے حالات بتانے والا ہوتا ہے. تو شاہد رسول کو اس معنی میں کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر لوگوں کے حالات بتائے گا، یہ بڑا پھسپھسا سا مضمون ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے پاس فرشتوں کی رپورٹیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو خود اپنا ذاتی علم موجود ہے، پھر وہ مثل بھی تیار ہے، تو فرشتوں کی جو ہے وہ مثلیں بنی ہوئی ہیں. اصل میں شاہدن علیکم کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا بیسک فنکشن ہے جس قوم کی طرف اسے بھیجا گیا ہو اس پر حجت قائم کر دینا. حجت قائم کر دینا یہ ہے شہادت اعلی کسی کے خلاف. اور قیامت کے دن نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دنیا میں رسول اپنی دعوت، تبلیغ، تلقین، قولن، عملن دین کو پیش کرتا ہے، اس کا نمونہ اپنے کردار اور شخصیت میں پیش کرتا ہے، حجت قائم ہو جاتی ہے لوگوں کے اوپر. اور اس کے بعد قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو ہر امت کا رسول پہلے کھڑے ہو کر گواہی دے گا، اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. ناؤ دے آر ریسپانسبل. یہ جس کو کہ ہماری جو عدالتی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں کہا جاتا ہے پروزیکیوشن وٹنس. اللہ تعالی کی عدالت میں پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے، سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول آئیں گے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا، ہم نے پہنچا دیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پیغام پہنچا نہیں. ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر ریسپانسبل. وہی بات جو کہ حضور نے آخری خطبے کے وقت جو بات کی کہی ہے وہ صحیح ترین تعبیر ہے اس کی، کہ لوگوں سے پوچھا الا هل بلغتو، 1,25,000 کا مجمع تھا، اور سب نے ایک زبان کہا انا نشہد انک قد بلغت و دیت و نصحت. ہم گواہ ہیں حضور کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب عرض کیا اللہم اشہد ان لا الہ الا انت، تو بھی گواہ رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں میں نے انہیں بات پہنچا دی. اب ذمہ داری ان کی ہے. یہ وہ سائی آف ریلیف ہے جب کندھے پر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے ذمہ داری کا، تو ایک آدمی سکون کا سانس لیتا ہے. سائی آف ریلیف وہ ہے کہ جو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لیا ہے اور پھر فرمایا اب تمہارے دن میں یہ کام. لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو شہادت علی الناس کا یہ مفہوم میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں سب سے پہلے مولانا میر احسن اصلاحی صاحب نے پیش کیا تھا. ان کی کتاب جو دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ہے، اس کا جو سب سے اہم چیپٹر ہے وہ یہی شہادت علی الناس. اور یہ جب چھپا ہے ترجمان القرآن میں اشارات کی جگہ، جبکہ یہ ابھی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد پھر مولانا مودودی نے تقریر کی ہے مراد پور ضلع سیالکوٹ میں، وہ شہادت حق کے عنوان سے جماعت اسلامی کے اہم لٹریچر میں سے دعوتی لٹریچر کا وہ پیمفلٹ ہے. تو یہ تصور جو ہے اکثر و بیشتر ہمارے ہاں، اول تو یہ کہ ایک روایت جو ہے وہ اس میں آڑے آ گئی ہے، اس تصور کے لیے حجاب بن گئی. روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو مختلف قومیں جو اپنے رسولوں کی تکذیب کریں گی کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اللہ وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں. اب رسول بہت یوں سمجھیے کہ ایک یعنی بڑی نازک صورتحال سے جب دوچار ہو جائیں گے تو امت محمد گواہی دے گی کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے رسولوں نے ان تک بات پہنچا دی تھی. اب وہ کہیں گے تم کون ہوتے، تم تو بعد میں آئے، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں ہمارے رسول نے بتایا اور ہمیں یقین کامل ہے اپنے رسول کی خبر پر، اس کی بنا پر گواہی دے رہے ہیں. اب یہ روایت اپنی جگہ پر اور یہ اپنی جگہ صحیح ہو کہ یہ بھی واقعہ کبھی کسی وقت جو ہے، قیامت کے بہت سے واقعات ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئے، بے شمار مراحل ہیں، کہیں یہ بھی اس میں ہو تو اس روایت کو اٹھا کر پھینک دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس پورے سلسلہ آیات کو جو قرآن مجید میں آیا ہے شہادت علی الناس کے موضوع پر، ان سب کو صرف اس روایت کے ساتھ وابستہ کر دینا، یہ تو در حقیقت ہمارا فیل ہے جس کے اندر خطا کا اور کوتاہی کا احتمال موجود ہے. مولانا شبیر عثمانی نے بہت عمدگی کی ہے کہ اس میں اس تصور کو بھی رکھا ہے لیکن ساتھ ہی یہ تصور بھی شامل کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے بہت ہی مدلل انداز میں اس کو پیش کیا ہے. اس دور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع من العلماء، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. لہذا کسی بات کو اس دلیل پر رد نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ بات پہلے کسی نے نہیں کہی، اس بات کو ایسس کیجیے. ہاں صحیح حدیث کے خلاف مضمون ہو تو پھر ہمارے لیے جو ہے لمحہ فکری آ جائے گا، حدیث کی سند بھی درست ہو. لیکن یہ کیسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث اپنی جگہ پر درست ہے، وہ بات اپنی جگہ پر پوری ہو رہی ہو، لیکن یہ کہ اس کا دوسرا پہلو اور بھی موجود ہو. ان تمام امکانات کو سامنے رکھ کر شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر. اور شہادت دیکھیے، گواہی جب بھی ہوتی ہے کسی کے حق میں ہوتی ہے کسی کے خلاف، لہذا یا تو لام آئے گا اور یا علی آئے گا. لام آتا ہے حق میں ہونے کے لیے، القرآن حجت لکا او علیکا، حضور نے فرمایا یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. اگر اس کو اپنا امام بناؤ گے، رہنما بناؤ گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس پر عمل کرو گے، یہ تمہارے لیے شفاعت کرے گا، یہ تمہارے حق میں حجت بن جائے گا. اور اگر تم اس کو رد کر دو گے، اس کے خلاف چلو گے، دعویٰ کرو گے اس پر ایمان کا لیکن اس کے بتائے ہوئے رستے کو اختیار نہیں کرو گے، تو یہ تم پر حجت بن جائے گا تمہارے خلاف. تو لام اور اعلیٰ سے زمین و آسمان کا فرق آتا ہے. تو قرآن مجید میں شہادت لام کے ساتھ بھی آئی ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، جہاں لام آیا ہے، اے مسلمانوں انصاف اور قسط کے عالم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ طاقت کے ساتھ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے، جیسے وہ آئے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تم اللہ کے دین کی گواہی دو. اللہ کے دین کی گواہی قولن بھی ہوگی عملن بھی ہوگی. اسی کو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہماری قولی گواہی، ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہی ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہے تو یہ عملی گواہی ہو جائے گی. تو قولی اور عملی گواہی دنیا میں دے کر، لیکن یہ گواہی پھر لوگوں کے خلاف جا پڑے گی قیامت کے دن کہ اللہ ہم نے ان کے سامنے گواہی پیش کر دی تھی تیرے دین کی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اب یہ عذر پیش نہیں کر سکتے جسے آپ کہتے ہیں اگنورنس، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، یہ عذر جو ہے یہاں پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہم نے بات پہنچا دی تھی. یہ کام تمام رسول کرتے رہے اپنی اپنی قوموں کے لیے، لیکن حضور کی بعثت اور رسالت جو ہے پوری نوع انسانی کے لیے ہے. لہذا یہاں دو حصوں میں اسے تقسیم کر دیا، حضور نے شہادت دی امت پر، امت کے ذمہ لگایا گیا اب تم شہادت دو پوری نوع انسانی پر. یہ مضمون دو دفعہ قرآن میں آیا ہے، سورہ حج کے آخر میں لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول ہو جائے گواہ تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر. اور سورہ بقرہ میں آیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں بہترین امت، درمیانی امت بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہی دے تم پر. یہ ہے شہادت عَلَى النَّاسِ کا وہ تصور. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب ویسے تو یہ کہ تمام رسولوں کے اندر ہی یہ شہادت حق کا جو تصور ہے یہ تو سب کے ساتھ وابستہ ہے، رسالت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے جس میں لا ینفک ہے. لیکن ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ حضور میں اور حضرت موسیٰ میں مشابہت کی بہت سی باتیں. حضور کما جیسے کہ بھیجا تھا، معلوم ہوا کہ یہاں کوئی خصوصی مشابہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ حضور بھی دو بعثتوں کے ساتھ بھیجے گئے، ایک بعثت الی اہل العرب، ایک بعثت الی کافۃ الناس پوری نوع انسانی کی طرف. اسی طرح حضرت موسیٰ دو بعثتوں کے ساتھ بھیجے گئے، ایک بعثت الی فرعون اور ایک بعثت الی بنی اسرائیل، یہ دو بعثتیں ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بھی شریعت کتاب دی گئی، اور حضور بھی صاحب شریعت صاحب کتاب. بہت سے رسول ہیں جو نئی شریعت لے کر نہیں آئے، جیسے کہ حضرت مسیح کتاب لائے ہیں شریعت نہیں، نہیں شریعت موسیٰ ہی کو فرما کر گئے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی. تو ہر اعتبار سے قریب ترین جو آتا ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم زمرہ انبیاء و رسل میں سے، تو وہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہی آپ دیکھتے ہیں ان کی جدوجہد بھی، وہ دعوت کے مرحلے سے پھر ہجرت سے گزر کر قتال تک پہنچ گئی تھی. یہ دوسری بات ہے کہ قوم نے ساتھ نہیں دیا. باقی حضرت ابراہیم کے زمانے میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا، حضرت عیسیٰ کے اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ بات دوسری ہے، وہ پہلی مرتبہ قیامت میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا. حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، کہیں قتال کا مرحلہ نہیں آیا. تو یا تو یہ پورا پروسیس نظر آئے گا کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا قریب ترین پہنچ گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں کہ انہوں نے وہ دعوت، ہجرت اور پھر قتال اور جنگ کا مرحلہ آ گیا، اگرچہ وہاں فل سٹاپ لگ گیا، اس لیے کہ قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے قتال میں سرفروشی سے انکار کیا، جانے دینے کا اور جانو جان کی بازی کھیلنے سے منکر ہو گئے، لہذا وہ وہی فل سٹاپ لگ گیا. یہاں صحابہ کرام نے اپنی جانیں دی، اپنی خون کی ندیاں بہا دی، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون کی ندیاں بہا دی، نتیجہ یہ کہ انقلاب آ گیا. تو کما میں بہت ہی مشابہت کی طرف اشارہ ہے، البتہ اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے. تورات میں پیشین گوئی تھی حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے، یہ صفر، صفر استثناء، صفر کہتے ہیں کتاب کو جس کی جمع بھی اسفار ہے، سفر کی جمع بھی اسفار ہے، سفر تو یہ ہے ٹریول، باہر نکلنا چلنا سفر ہے، اور صفر کہتے ہیں کتاب کو، اس کی جمع بھی اسفار، جیسے کہ سورہ جمعہ میں آیا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ لوگ کہ جنہیں تورات دی گئی تھی، حامل تورات بنائے گئے، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان کی مثال اس گدے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا. تو صفر استثناء، یہ اسی کو کتاب استثناء بھی کہتے ہیں تورات کی، اس میں یہ موجود ہے. حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول کھڑا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یہ پیشن گوئی ہے حضور کے بارے میں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہے؟ بنی اسماعیل. اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور تو کوئی ان کا بھائی نہیں بنتا. اسرائیلی نبی جتنے بھی ہیں وہ تو اس سے خارج ہو گئے، ان کے بھائیوں میں سے. تو بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، تو میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو یہ جو ہے حضور پر جو وحی آئی ہے وہ اس طور سے آئی ہے کہ آپ کے قلب پر نازل ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے وہ ادا ہوئی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی گئی تھی تورات، وہ اس کے جو الواح تھی ان کے اوپر. تو یہ فرق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کی شکل کچھ اور تھی، حضور کو جو دی گئی اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ پھر وہ باتیں جو ہے لوگوں کو بتائے گا. تو کما میں ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بس اب اگلی آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی یعنی سادہ ہیں مضمون کے اعتبار سے. فعصا فرعون الرسول، یہ پوری داستان کو یہاں پر دو جملوں میں سمیٹ لیا گیا. تو فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو پکڑا ہم نے اسے وبال کا پکڑنا، شدید پکڑنا. یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود عرب میں آباد تھے، خیبر میں ان کی بستیاں تھیں، مدینہ منورہ میں ان کے تین بڑے قبیلے تھے، تو ان کی باتیں جو ہے یہ عرب، اہل عرب کے اندر، قریش کے اندر ان کا چرچا موجود تھا. یہ جو فرعون کا حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے وہ ان کے علم میں تھا، اس کی طرف اشارہ کیا. فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو پھر کیا حشر ہوا اس کا. ہم نے رسول بھیجا تھا، جیسا کہ ہم نے رسول تمہارے پاس بھیج دیا ہے، ایسے ایک رسول فرعون کی طرف ہم نے بھیجا، اس نے نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے جیسے کہ پکڑنا ہوتا ہے، وبال کا پکڑنا. فکیف تتقون ان کفرتم، تو اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچو گے؟ یہ ایک سیدھا سا سوال ہے. یہ تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی، قانون خدا بندی بدل نہیں جائے گا. بلکہ ایک مقام پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ مضمون اس طرح آیا ہے، اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براتم فی الزبر، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ پچھلے قوموں کے کافروں کو تو ہم نے ہلاک کیا، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، آل فرعون کو، قوم لوط کو، تو کیا تمہارے کافر جو ہے ان سے بہتر ہیں؟ انہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں آئے گی، ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ یا تمہارے پاس کوئی فارغ خطی کوئی دی گئی ہے، تمہیں مستثنا کر دیا گیا ہے، کوئی سند ہے تمہارے پاس کہ تمہیں یہ ضمانت دے دی گئی ہو کہ عذاب تم پر نہیں آئے گا؟ اکفارکم خیر من اولائکم ام لہم براتن فی الزبر، کیا ان کے پاس پچھلے صحیفوں میں کوئی ایسی سند ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ محفوظ رہیں گے عذاب سے، جبکہ پچھلے کفار جو تھے ان پر عذاب آیا؟ تو یہاں بھی وہی فرمایا، فکیف تتقون ان کفرتم، تم کیسے بچو گے اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی؟ وہ عذاب تو پھر آ کر رہے گا. یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن جو دن کے بچوں کو بوڑھا کر دے گا. ولد کی جمع ولدان، اشیب کی جمع شیبن، یعنی بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ قیامت کے دل کی ہولناکی، جیسے سورہ حج کی آیت میں نے جو آپ کو سنائی تھی کہ وہ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تظهر كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. جس دن تم دیکھو گے اس زلزلہ الساعت کو، تو دیکھو گے دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ ایک نشے کسی کیفیت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، عذاب الہی کی کیفیت ایسی ہوگی. اسی کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے قیامت کے دن کا، اور یہ قیامت مراد ہے وہ قیامت جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن ایسا ہوگا، یا تو اس کی طوالت کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، اتنا لمبا دن ہوگا بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا اس کے جو شدائد ہیں، ہولناکیاں ہیں، اس کا بوجھ اتنا ہے. جیسے کہ حضور کی ایک حدیث آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سورہ ہود اور سورہ یونس نازل ہوئی ہیں تو اچانک آپ کے بالوں میں سفیدی نمایاں ہو گئی، تو حضرت ابو بکر نے فوراً پوچھا ایک دفعہ کہ کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، شیبتنی ہود واخواتها، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنیں، اس کی جو بہنیں ہیں ہم مضمون سورتیں، انہوں نے بوڑھا کر دیا. اس لیے کہ بعض سورتوں کا، خاص طور پہ سورہ ہود، سورہ یونس، یہ انداز ہے گویا کہ اب ان کی مہلت ختم ہو گئی قریش کی، اور اب عذاب الہی آیا چاہتا ہے. تو حضور پر اس کی وجہ سے صدمے کی یہ کیفیت تھی کہ اب یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، اب وہ صورتحال جو ہے وہ شاید اب آیا چاہتی ہے. تو وہ عذاب الہی کی جو خبر ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کہ کہا جائے کوئی خدا نہ خواستہ کہ فلاں بند ٹوٹنے والا ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی ہلاکت آئے گی اور اس کی تباہی جو اس کے لیے تیاری کر لو. تو اس صدمے کی وجہ سے شیبتنی ہود الواخواتہا, مجھے بوڑھا کر دیا ہے, یعنی میرے بال سفید ہو گئے, بڑھاپا مجھ پر آ گیا ہے, سورہ ہود کے مضامین کی وجہ سے. وہی بات یہاں ہے, یوم یجعل الولدان شیبا, وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا, السماء منفطر به, آسمان اس کے ساتھ پھٹ جانے والا ہے. منفطر یہ باب انفطار سے, یہ انفعال سے, فطر کے معنی پھٹنا ٹوٹنا, روزہ افطار کر لیا آپ نے تو یہ ہے کسی چیز کو ختم کرنا, توڑ دینا, اسی سے یہ منفطر انفطار بنا ہے. اذا السماء انفطرت, جبکہ آسمان پھٹ جائے گا. تو چونکہ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ ثقلت فی السماوات والارض, یہ قیامت جو ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آنی, یہ تو آسمانوں اور زمین کے اندر ہی موجود ہے, اس کے اندر انٹیگرل پارٹ ہے اس کا. یہ بڑی پیاری آیت ہے سورہ اعراف کی, باہر سے کہیں نہیں آئے گی قیامت, تو اس کے اندر موجود ہے. اور جدید جو ہمارے تصورات ہیں جو ایسٹرانومی کے میدان میں, اس میں تو اب یہ بات بڑی کھل کر آئی ہے. وہ نقشہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ اس طرح آیا, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, کہ جیسے کتابوں کا تومار لپیٹ لیا جاتا ہے ایسے ہی ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے. بس سماوات و مطویات تم بے یمینی, تمام آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. تو تصور یہ ہے کہ در حقیقت یہ فضا, یہ کائنات پھیل رہی ہے, جیسے کوئی فنر ہو اور فنر کو آپ کھینچ دیں تو کھل جائے گا, جیسے ہی چھوڑیں گے وہ واپس جو ہے لپٹ جائے گا. تو یہ جو کائنات ہے یہ ابھی پھیل رہی ہے, ابھی یہ اس کے اندر وسعت پیدا ہو رہی ہے, جیسے اسپائرل موومنٹ اس کی ہے, لیکن ابھی یہ اوپننگ سائڈ پر ہے موومنٹ. ایک لمحے پر یہ ریورس گیئر لگے گا, پھر یہ لپٹنی شروع ہو جائے گی, پھر یہ فنر جو ہے پھر وہ چھوٹی سی جگہ پر. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک ہولز جن کا مشاہدہ آج کل ہو رہا ہے, یہ اسٹرانومی میں بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, کہ معلوم ایسا ہوتا ہے پوری پوری گیلیکسیز جو ہے وہ ختم ہو گئی. ایک گیلیکسی جو ہے پہلے پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی, اور وہ اربوں ارب ہا ارب میل میں پھیل گئی, پھر اس نے سکڑنا شروع کیا, ہوتے ہوتے وہ ایک نقطہ بن کر وہ بلیک ہول اس کا ایک نشان رہ گیا کہ یہاں کبھی کوئی گیلیکسی ہوتی تھی, اب وہ بلیک ہول ہے, اس میں گم ہو چکی. تو یہ ہے کہ ایک شے پھیل رہی ہے. اب قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ, جیسے ہم نے پہلی مرتبہ اسے شروع کیا تھا دوبارہ ویسے ہی لے آئیں گے. وہ پہلے کھلنا شروع ہوا تھا, کھل رہی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس, پھر ایک جگہ پر رک کر پھر اس کا واپسی کا سفر ہوگا, اور ہو کر وہ ایک نقطہ بن کر رہ جائے گی, بلیک ہول بن جائے گا. تو فرمایا آسمانوں اور زمین میں قیامت مزمر ہے, چھپی ہوئی ہے اسی کے اندر. ثقلت فی السماوات والارض کو باہر سے آنے والی شے نہیں ہے قیامت. السماء منفطر به, اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے قیامت کا, وہ جو بھی اندر سے زور ہے قیامت کا گویا کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے. کان وعدہ مفعولا, اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے ہی, ہو کر رہنا ہے, یہ تو اٹل ہے یہ گھڑی. آج سے پہلے تصور نہیں تھا اتنا کلیئر کہ یہ کائنات کبھی ختم بھی ہوگی, اور اب یہ ایسٹرانومی کے فیلڈ میں, فزکس کے فیلڈ میں یہ تقریباً یونیورسلی ایکسپٹڈ ایک فیکٹ ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے. جو قرآن کہتا ہے الی اجل مسمی, ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ایک وقت معین تک کے لیے, یہ اٹرنل نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں. آج ہماری سائنس یہاں بھی پہنچ گئی ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے, بلکہ خاص وقت پر کریشن ہوئی ہے. بگ بینگ, بگ بینگ تھیوری, ایک وقت میں کوئی بڑا دھماکہ ہوا ہے اور وہاں سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے. دی بگ بینگ, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, دی فرسٹ 3 منٹس کیا ہوا تھا اس کو, جو پہلے 3 منٹ تھے کریشن کے بعد. اور جس کو میں تعبیر کرتا ہوں, جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے, کہ وہ کوئی اللہ کا امر کن, بس وہ کن جو ہے وہ بگ بینگ جو ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے, اس میں کتنی انرجی تھی اللہ تعالیٰ کے اس ایک امر کن کے اندر جس نے یہ ساری کائنات کی شکل اختیار کی ہے جو پھیلتی جا رہی ہے ابھی. تو یہ ہے وہ بگ بینگ. تو معلوم ہوا کہ آج سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ یہ کریشن ہے کائنات, اور ایک پرٹیکولر مومنٹ ان ٹائم اس کی کریشن کا ہے. اٹ ہیز اے ڈیفینیٹ بگننگ, اینڈ نمبر 2, اٹ ہیز اے ڈیفینیٹ اینڈ، ایک وقت آئے گا جب یہ ختم ہو جائے گی. اس کو قرآن کہتا ہے الا اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے ہم نے بنایا اسے. ان هذه تذکرہ، یہ آخری آیت ہے اس پہلے رکوع کی، یہ تو یاد دہانی ہے، یہ سارے حقائق تمہارے اندر ہیں، تمہارے دل میں ہیں، تمہاری روح میں ہیں، اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں زہول کے، ماحول کے، تم دنیا میں مشغول ہو گئے ہو، ورنہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر کہیں اپنے من میں ڈوبو، یہ ساری حقیقتیں تمہیں اپنے اندر نظر آ جائیں گی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق وفی انفسکم افلا تبصرون. تو ہم تو صرف یاد دہانی کرا رہے ہیں، ان ہذا تذکرہ، یہ کوئی نئی بات تمہیں سکھانی مقصود نہیں ہے. اصل میں تمہاری فطرت میں یہ تمام حقائق مزمر موجود ہیں، جن کو کہ اجاگر کر کے لایا جا رہا ہے، اس لیے کہ تمہیں ذہول ہو گیا ہے. میں یہ مثال میری ہے نا، آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگی کہ اگر آپ کو کہیں کوئی دوست، اس نے کبھی کوئی نشانی دی تھی، اب وہ دوست بھول گیا آپ کو، کسی وقت اچانک آپ نے اپنا ٹرنک کھولا تو وہ رومال یا قلم وہ نکل آیا، محفوظ تھا، دیکھتے ہی آپ کو اپنا دوست یاد آ گیا. یہ ہے در حقیقت نشانی، اور نشانی سے دفعتن بغیر کسی اپنی کانشس ایفرٹ کے کوئی چیز یاد آ جائے، اس لیے کہ وہ موجود تھی آپ کے ذہن میں، صرف ظہور کے پردے پڑ گئے تھے. دوست تو یاد تھا، لیکن یہ کہ وہ محافظ خانے میں یادداشت کی جو میموری کا محافظ خانہ ہے ہمارا، اس میں وہ فائل کہیں بہت نیچے دب گئی ہے، اچانک کوئی آیت اس کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے اور دوست یاد آ جاتا. آپ کی کوئی کانشس ایفرٹ نہیں، آپ نے کوئی زور نہیں لگایا، خود بخود یاد آ گیا. اب اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کو کسی کو یاد دلانے کی، بھائی وہ فلاں دوست ہمارا، وہ فلاں دوست نہیں، مجھے تو یاد نہیں آ رہا. اب وہ یاد دلا گا، وہ اس وقت جو ہوا تھا معاملہ، فلاں اسکول کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا اور اس وقت اس نے یہ کہا، اب یاد آ گیا. یہ ہے تذکیر، یاد دلانا، کہ کوئی اس سے متعلق کوئی چیزیں وہ آپ اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ یاد آ جائے. یہ ہے تذکیر. کلا انہا تذکرہ، اسی لیے قرآن اپنے آپ کو ذکرہ کہتا ہے، ذکرہ تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب، یہ یاد دہانی ہے. تو فرمایا انہا ذہی تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اللہ کا اور رسول کا کام صرف تذکیر ہے. اللہ نے کتاب اتار دی تذکیر کے لیے، رسول اپنی محنتیں، توانائیاں، قوتیں لگا رہا ہے اس تذکیر کے لیے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. اب الی ربہ سبیلا، اس کے اندر بھی بڑا ایک وہی متصوفانہ تصور ہے، سیر الی اللہ، اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. یہ سلوک مراتب قرب الہی، تقرب اللہ بالنوافل بالفرائض، یہ میرا ایک کتاب کا بھی موجود ہے. تو یہ سیر اللہ ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، قریب سے قریب تر ہو جائے، اور قریب ہو اور قریب ہو، قرب اختیار کرے، یہ اس کے اپنی مرضی پر ہے، اس کا اپنا اختیار ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے. اما شاکرم و اما کفورا، سورہ دہر میں آ جائے گا، چاہو تو تم شکر گزار بنو، چاہو کفران نعمت کرو. اختیار ہم نے تمہارا تمہارے ہاتھ میں دے دیا، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ ہے، اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے تم کر لو. یاد دہانی کا حق ہم ادا کر رہے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات المستفیدات.